إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان کسی اللہ والے سے یا ان کے غلاموں سے تعلق کرتا ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی مرضی کے تابع بنائے، یہی مقصد اور یہی نیت ہے. کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں. اللہ کی فرما برداری کرنا یہ زندگی کے مقاصد میں سے. اور پھر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مالک، اتنی بڑے طاقت والے مالک کو ناراض کرنا، اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کرنا، یہ تو خود بیوقوفی ہے کہ جس کے قبضے میں ہماری صحت اور ہماری بیماری، ہمارے کھانا پینا، ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت جس کے قبضے میں. تو اللہ کی طاقتیں بہت عظیم الشان ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی عظمت کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بھی پہچانتے نہیں ہیں. اور اللہ والے جو ہیں یہ عارف ہیں، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہے. تو چونکہ اور اللہ تعالیٰ سے پہچان کرانے کے لیے ایک معرف کی ضرورت ہے، یعنی پہچان کرانے والا چاہیے. اور عظمتوں کا استحضار یہ معرف کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نور کی ضرورت ہے. گناہ کے اندھیرے اور گناہوں کی غلاظتوں سے نکل کر جب انسان اللہ کی فرما برداری کی خوشبو اور اللہ کی فرما برداری کی روشنی میں آئے گا، تب وہ پہچانے گا کہ اللہ کی عظمتیں کیا چیز ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم الشان ہے. لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایک مذاق کیا کہ اس کے گھر جب آیا تو اس کو ایک کمرے میں ٹھہرایا اور کہا کہ بھائی ذرا، اور رات بہت تھک گیا تو اب وہ نیند، باتیں کرتے کرتے اس کو نیند کا بہت غلبہ ہوا. تو اس نے کہا کہ بھائی اب مجھے تو بستر دو، میں سو جاؤں. اب رات کو وہ سو گیا. اس کو لے جایا، وہاں اندھیرا تھا، اندھیرے میں اس نے کہا بس بستر پہ لیٹا اور سو گیا. تو فرمایا کہ اسی کمرے کے اندر ایک شیر بندھا ہوا تھا، وہاں پر ایک شیر بندھا ہوا تھا. تو چونکہ تھکا ہوا تھا سو گیا. رات کو اس کی آنکھ کھلی، اچھا شیر کا منہ دوسری طرف تھا تو اندازہ بھی نہ ہوا، اندھیرے میں بس سو گیا. اب جب رات میں اس کی آنکھ کھلی تو شیر کا منہ اس کی طرف تھا. تو اس نے لال لال انگارے جیسی اس کی آنکھوں کو دیکھا. اس نے کہا پتا نہیں یہ کیا شے ہے. اس کی لال لال انگارے جیسی آنکھوں کو دیکھا تو اس نے کہا پتا نہیں یہ کیا شے ہے. وہاں برابر میں ٹارچ رکھی ہوئی تھی. وہ ٹارچ اس نے جب لگا کر اس کی شیر کی طرف کی تو دیکھا تو وہاں تو شیر ہے. تو وہ استنجے کے لیے اٹھا تھا، تو جس مقصد کے لیے اٹھا تھا اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ وہی فارغ ہو گیا، وہی فارغ. اور پھر جب اس نے ڈر کے مارے اس کا پیخانہ وہی نکل گیا. کیونکہ شیر کی عظمتیں اور شیر کی ہیبت اتنی ہے, شیر کی عظمت اور شیر کی ہیبت اتنی ہے کہ حالانکہ باوجود ہے کہ اس نے دیکھا بندہ ہوا ہے, لیکن ایک کمرے میں ہونے کا خوف کہ ڈر کے مارے اس کا پخانہ نکل گیا. تو فرمایا کہ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ تو شیر کا حال ہے, خالق شیر کا کیا عالم ہوگا. شیر کے چونکہ اس کو پہلے معرفت نہ تھی, اندھیرے میں معلوم نہ تھا کہ یہاں شیر ہے, تو اس نے اپنے دوست سے پھر شکایت کی, پھر وہ دیکھا تو وہ شیر ہلنے کا سمجھ گیا یہ بندہ ہوا ہے, پھر باہر بھاگا, اسی شلوار میں بھاگا جس میں اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا. تو پتا چلا کہ شیر کی عظمتیں کیسی ہیں, اور پہچان کرانے والے کی ضرورت ہے. جب تک کوئی پہچان کرانے والا نہ ہو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے. اسی کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, یہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ بندہ خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی پہچان نہ کروائے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ان کے بھیجنے کے مقصد یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے. یہ معرف ہیں, یہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہ معرفین ہیں. پھر ان کے جو ساتھی صحابہ, یہ معرفت انہوں نے حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے, پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھی, پھر تابعی سے تبع تابعی, آج تک میرے دوستوں یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کسی نے, لیکن جب تک وہ کسی پہچان کرانے والے کے پاس نہ بیٹھا, معرف کی ضرورت ہے, تب پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا شے ہے, کیا عظیم الشان اللہ کی ذات ہے اور اس کی عظمتیں کیسی ہیں. تو اس کے لیے ایک پہچان کرانے والے کی ضرورت ہے, بغیر پہچان کے اللہ کو پہچان نہیں سکتا. تو یہی اللہ والوں کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کی باتیں ہیں اس کی طرف لاتے ہیں. اور اس کا جو پہلا قدم ہے, وہ پہلا قدم یہی ہے کہ پرانی یادوں سے اور پرانی خواہشات سے اور پرانے عمل سے اور پرانی طبیعتوں سے چھٹکارا حاصل کرے, سچی توبہ کرے اور اللہ کے راستے میں چلے. جو پہلا قدم ہے وہ پہلا قدم ہی توبہ ہے کہ بندہ استغفار کرتا ہے. لہذا بیعت جو کرتے ہیں, بیعت کے اندر ہے یہ چیز کہ شیخ جو ہے وہ مرید کو توبہ کراتا ہے. بیعت نامی توبہ کا ہے, بیعت نامی توبہ کا ہے, یعنی وعدہ کرنے کا نام کہ اللہ ہم اپنے کو تیرے تجھ سے فروخت کرتے ہیں, تو ہمارا خریدار ہے اور اس یہ جو تیرا بندہ ہے یہ معرف ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے کہ اللہ ہم ان کو واسطہ بنا کر آپ سے بیعت کر رہے ہیں, یعنی آپ کے ہاتھ پر بک رہے ہیں, اللہ سے بک گیا. یہ بکنے کا نام بیعت ہے, یعنی اپنی حرام خواہشات کو بیچ دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ خریدار ہے. واہ کیا خریدار ہے, ان اللہ اشترى, مشتری کون ہے, خریدار کون ہے, بائر اللہ کی ذات ہے. کس سے خرید رہے ہیں, من المؤمنین, مومنین کو, مومنین کے خریدار ہے. لیکن کس چیز کے, مومن سے کیا مال سودا, کیا سودا لے رہے ہیں, انفسهم واموالهم. میرے مرشد نے فرمایا کہ مومنین کی جو سب سے گھٹیا چیزیں تھی وہ خریدی, سب سے گھٹیا, کیونکہ جو نفس ہے یہ نفس تو گندی خواہشات اور گندے تقاضوں کا حکم کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہی گندے تقاضے خریدے کہ تم نفس کو بیچو. کس کیا مطلب, نفس کے گندے تقاضوں کو بیچ دو. اور وہ اموالا ہوں, اور اپنے مال کو, کیسا عیب ہے کہ ہمارا مال ہم سے با وفا نہیں ہے, مال اتنا بے وفا ہے کہ جب تک یہ جیب سے نکلتا نہیں ہے کوئی چیز آ نہیں سکتی. اور مال اور ایسا ہے اتنا کمزور کہ آپ خرید بھی نہیں سکتے بعض جگہ, اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. آپ پاکستانی روپیہ آپ سعودی عرب لے جائیں تو وہاں پہ کیا گیا, وہاں نہیں چلے گی. ملک بدل جاتا ہے, کرنسی بدل جاتی ہے, ملک بدل جاتا ہے, کرنسی بدل جاتی ہے. لہذا یہ مال تو بہت ہی بے وفا ہے. کماتا انسان کتنی محنت کر کے اولاد کے لیے, اور اولاد منٹوں میں صفائی کر دیتی. کمایا میرا مال میرا مال. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کھا لیا جو پہن لیا یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ تیرا مال ہے, باقی سب وارثوں کا, سب وارثوں کا. مالی مالی کہتے ہیں مالی مالی میرا مال میرا مال, یہ نیا نسبتی ہے, یہ باغ کا مالی نہ سمجھنا. مالی مالی میرا مال میرا مال یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا کوٹھی میرا بنگلہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے آیت والے سودے کو لیا اور اس کے بدلے میں کیا چیز دے رہے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس کے بدلے میں جنت عطا فرما رہے ہیں. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مفسر بغداد اور مفتی بغداد مفسر عظیم فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, آگے ایک تفسیر جملہ نقل کیا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي لَا عَيْبَ فِيهَا, اور اس کے بدلے میں ایسی جنت عطا فرما رہے ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے. کہہ لیا عیب دار سدا, اللہ تعالیٰ لے کر رہے ہیں عیب دار سدا اور اس کے بدلے میں بے عیب جنت عطا فرما رہے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي لَا عَيْبَ فِيهَا, ایسی جنت کہ لا عیبا, لا نفی جنس سے بیان فرما رہے ہیں, لا عیبا یعنی کسی قسم کا اس میں کوئی عیب نہیں ہے, نہ حور میں نہ نہروں میں نہ شراب کی نہر میں نہ دودھ کی نہر میں نہ محلات میں نہ سونے چاندی میں نہ وہاں کے کھانے پینے میں کسی میں کوئی عیب اللہ نے نہیں رکھا. اور ایک عیب تو جو سب سے بڑا ہوتا وہ یہ کہ حسن مرجھا جاتا ہے. یہاں کتنی حسین لڑکی ہو یا کتنا حسین لڑکا ہو, ایک دن نانی اماں دادی اماں بنے گی لڑکی, اور لڑکا نانا ابا اور دادا ابا بنے گا, عیب آئے کہ نہیں آیا, حسن بگڑ جاتا ہے. آج مال میرے پاس ہے کل تیرے پاس ہے, گاڑی ہے آج تو نئی چمکدار معلوم ہو رہی ہے, دو چار سال بعد اس کے انچر پنچر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. عاشق بھی بڈھا ہو جاتا ہے, اس کی معشوقہ بھی بڈھی ہو جاتی ہے یا اس کا معشوق بھی بڈھا ہو جاتا ہے. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اب تو کچھ کر نہیں سکتے, تو کہتے ہیں لینے دینے پہ ڈالو خاک کرو محبت پاک. عاشق بھی بڈھا, اس کا معشوق اور معشوقہ بھی بڈھی, دونوں بڈھے ہو گئے. اب بڈھا بڈھی کیا کریں گے, کہیں گے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. لہذا یہ ہے اس کا انجام کہ ہر چیز میں عیب ہے, دنیا عیب دار اور دنیا کی ہر چیز عیب دار. اور اللہ کے کمال دیکھیے, ان کا کرم دیکھیے, اللہ کریم ہے نا, ان کا کرم دیکھیے کہ سودا کیا لیا, عیب والا, عیب والا سودا لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو قیمت دے رہے ہیں وہ بے عیب ہے. کیا کرم ہے, اسی کا تو نام کرم ہے. جیسے جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کریم ہوتے ہیں, کسی سبزی والے کو فروٹ والے کو دیکھا بےچارے کا عیب دار سودا ہے, اب اس کی کمائی نہیں, سوچتا یار چلو بےچارے کے بیوی بچے ہیں, وہ کہتے لا ساری رڑی دے دے, وہ سب عیب والے سودا بھی لے لیتے. یہ کیا ہے میرے دوست, یہ کرم ہے, دادا اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ خریدار ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے سودا کے, ہمارے سودے کے خریدار ہے, لیکن کیسا, بے عیب جنت عطا فرما رہے ہیں عیب دار سودے کے بدلے میں. یہ ہے اللہ کی دار. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیعت نام ہے, بیعت نام ہے, کہتے ہیں نا ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں, یہ بیعت نام ہے اپنے کو بیچنے کا. یعنی کس نے, جس اللہ والے کے, پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں, نیابت ولایت, علا سبیل نیابت, جو جیسی نیابت جس کی ہے, جو جیسی نائب ہے ویسا ویسا اس سے جو ہے وہ تعلق کر رہا ہے اور اپنے کو اس کے ہاتھ پر فروخت کر رہا ہے. ہاتھ اس کا ہے لیکن بیچ رہا ہے اللہ کو, بک رہا ہے اللہ کو, تو اللہ کے نام پر بک رہا ہے اور اللہ کے ساتھ بک رہا ہے. کہ یعنی کیا کہ یا اللہ ہماری خواہشات, ہمارے خیالات, ہمارے احساسات, ہماری نظر, ہمارا قدم, ہماری ہر سانس, ہمارا ہر بنے منہ, ہماری زندگی کے ہر لمحہ اور ہماری ہر ادا, ہر ادا ہے بندگی, یہ ہم آپ کو فروخت کرتے ہیں, یہ ہم آپ کو بیچ رہے ہیں, اللہ تو ہمارا خریدار بن جا. سبحان اللہ, یہ بیعت نامی ہے. اور میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمائے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کیا, بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک, کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بک رہے, آپ سے نہیں بک رہے, ہاتھ آپ کا ہے لیکن بک ہم سے رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ بے شک یہ جو آپ کے ہاتھ پر بک رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر, اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں, آپ سے بیعت نہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا, ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ فرمایا, ید اللہ فوق ایدیہم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا, کہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہمارا ہاتھ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ تو ہمارا ہاتھ ہے, ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. لہذا میرے شیخ نے کہا عجیب بات فرمائی. اب حضرت کے علوم دیکھو, فرماتے ہیں کہ جو کسی سچے اللہ والے سے یا ان کے غلاموں سے بیعت کرتا ہے, تعلق پیدا کرتا ہے, تو چونکہ اس کا شیخ ہے اور پھر اس کا شیخ ہے, جسے میرے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہ, میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور حضرت نے اپنے نیک گمان سے مجھ کو خلافت عطا فرمائی, نیک گمان ہے شیخ کا. اور پھر میرے شیخ حضرت مولانا ابراہیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, ان کے ہاتھ پر بیعت, اور وہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت, اور وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت, اور وہ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت, اور وہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت. اس طرح یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان پہ موجود تھے, خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. لہذا یہ جو سلسلہ ہے بیعت کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. لہذا فرمایا دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ سے مصافحہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی سچے اللہ والے یا ان کے غلاموں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. دنیا میں مصافحے کا اللہ سے کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے. منی صاحب سمجھ رہے ہو, فہمی دی کہ اللہ والوں کسی ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کے ہے بھائی, یا گویا ضرور لگا دینا منی صاحب, گویا ضرور لگانا ورنہ فتوا آ جائے گا. کلام میں احتیاط ہونی چاہیے, کلام میں احتیاط ہو, ہر چیز ناپ تول کے ساتھ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ تمہارے نکلتا ہے ایک لینے والا تمہارا سبھی رقیب, وہ لینے والا موجود ہے, وہ الفاظ ٹیپ ہو رہے ہیں, الفاظ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب لکھے جا رہے ہیں, نوٹ ہو رہے ہیں, ٹیپ ہو رہے ہیں. پہلے زمانے میں سمجھ نہیں آتا تھا نا کہ الفاظ کیسے ٹیپ ہوتے ہیں, اور آگے آتے ہیں, آپ کی قربت سے مجھ کو نفع ملے گا. الفاظ پہلے سمجھ میں نہیں آتے تھے صاحب, الفاظ کیسے ٹیپ ہوتے ہیں, اس لیے تو یہ نئی ایجادات بھی تو عجیب چیز ہے. دیکھو تمام ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسا ہے نظام, یہ ایجادات جتنی ہیں یہ ایجادات, اس سے جو باتیں لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہ آتی تھی آج سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. لہذا الفاظ جیسے کیسٹ میں ٹیپ ہو جاتے ہیں, تو جب مخلوق کے لیے ایسا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ کیا ٹیپ ریکارڈر کیسا ہوگا, اب تو سی ڈی آ گئی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی, کتنی آسانی سے ٹیپ ہو جاتے ہیں ہر چیز. تو بس یہی ہے اللہ تعالیٰ کیا, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہی ایسے آتی تھی کہ ایسا بس ایک گھنٹی سی بچتی گویا کے ایک عجیب خوش آواز ایک گھنٹی سی بچتی, اور پھر سارا مضمون میرے دل پر اتر جاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے جو کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. تو اب اس زمانے میں یہ بہت آسان، سیکس مشین دیکھی ہے؟ سیکس مشین دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. سیکس مشین ہے بہرحال، اس میں جب گھنٹی بجتی ہے اس کے بعد ایک ٹپ بیل آ جاتی ہے، تو اس کے بعد سارا مضمون کاغذ پر اتر جاتا ہے. سیکس مشین دیکھیے کیسا ایجاد ہے. نہیں لادا آسان ہو گیا صاحب، یہ مشین کیسے اتار رہی ہے؟ سیکس مشین ایک ٹون کی گھنٹی بجتی ہے، اس کے بعد سارا مضمون کاغذ پر اتر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک گھنٹی سی، ایک عجیب خوش نما ایک آواز ایک گھنٹی سی بجتی ہے، اور پھر اس کے بعد سارا مضمون دل پر اترتا ہے. یہ وحی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. تو کسی سچے اللہ والے سے تعلق کرنا اور بیعت کرنا، یہ اصل میں گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. بس سلسلہ شیخ سچا شیخ ہو، لیکن مرشدین سچے ہوں، پیٹو نہ ہو، کبڈی مار نہ ہو کہ چڈی پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے اور سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے. بھائی اب گلا بند کر لو گلا، کیونکہ بازوں کا سینہ جو ہے مثل حسینہ کے ہوتا ہے، تو اس لیے گلا تاکہ کوئی گلا نہ رہے. پتہ چلا نظر پڑی تو پھر دفتر درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے اسے ململ دیجیے. اس لیے سینہ بند رکھے. یہ سنت ان لوگوں کے لیے جن کے سینے پر بال ہو. جن لوگوں کا سینہ ایسا نہیں ہے ان لوگوں کو بال بٹن نہیں کھولنے چاہیے، ورنہ عاشقین پھسل کے کہیں اور پہنچ جائیں گے صراط مستقیم سے. خطے ناپاکی میں گھس جائیں گے. خط مانے لکیر ہے نا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے جن باتوں سے احتیاط بتائی ہے اس پر عمل کرے گا عمل تو اپنی بھی عزت محفوظ آبرو اور دوسروں کی بھی محفوظ. اس لیے خود بھی حسین بننے کی زیادہ فکر نہ کریں. جیسے ہمارے بڑوں نے سمجھایا کہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے بھائی. آج کل تو عجیب حال ہے، پہلے زمانے میں تو جس کی داڑھی مونچھ نہ ہوتی تھی وہ اسی کو خطرہ تھا، آج کل تو داڑھی والے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. آج کل تو ان کو بھی لوگ اغوا کر کے لے جاتے ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے نا، اس لیے احتیاط کریں، اپنے بزرگوں کی بات پر عمل کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ والے اور مرشدین کاملین جب اللہ والوں سے تعلق کرتا ہے تو ان کی جو سب سے پہلا سبق ہوتا ہے وہ التوبہ کا ہے، کہ پرانی زندگی سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی ہے نا. اس لیے میرے شیخ نے سنایا کہ ایک مرتبہ میرے شیخ کے جو مرشد حضرت محمد شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ جنگل میں رہتے تھے، جنگل میں اعظم گڑھ پھول پور میں، اور فرمایا کہ اتنا ایسا عالم تھا کہ رات کو ایسا سناٹا ہوتا تھا، قصبہ ایک دو میل دور تھا. فرماتے دن میں تو آوازیں آتی تھی، رات میں کوئی آواز نہ آتی تھی، رات میں بالکل سناٹا اور لیکن ایک آواز ہوتی تھی، میرے شیخ کے نعرے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے نعرے جنگل میں. فرماتے کہ ایسا اللہ کو یاد کرتے تھے جیسے کوئی بھوکا چٹ پٹی مزیدار بریانی پر ٹوٹتا ہے، کوئی بھوکا شدید. فرماتے اللہ کا نام ایسے لیتے تھے جیسے بھوکا ہوتا ہے بھوکا. آج ہم لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں ایسا کہ بس ایک ہی سانس میں 25 دفعہ کہہ دیتے ہیں. تسبیح کے دانے تو ایسی اسپیڈ سے چلتے ہیں کہ بس کہ ماں کی گالی بھی منہ سے دینا اور تسبیح بھی چل رہی ہے. یہ تو حال ہے. دیکھو اور آگے آ جاؤ، تم پیچھے جاؤ، مولوی صاحب کو آنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو ایسا کر لا کر خود ہی جگہ کور کرو تاکہ دوسرے کو موقع نہ ملے. یہ تو میں نے آپ کی رعایت کی، ورنہ اس نے ہوشیاری اچھی کی تھی، لیکن آپ کے علم کی رعایت کی وجہ سے اس کو میں نے پیچھے بھیجا، لیکن آپ خود ہی رعایت کریں. اس کی کرے کہ جگہ خالی نہ چھوڑو ورنہ شیطان گھس جاتا ہے. تو اللہ کے نعرے مارتے تھے. فرمایا گرمی کا موسم, حضرت عیدگاہ میں, حضرت معاشات الرحیثہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ عیدگاہ میں عوابین پڑھ رہے تھے مغرب کے بعد. فرمایا چاندنی رات تھی اور چاند کی جو چاندنی تھی وہ درختوں سے چھن چھن کر حضرت کے اوپر پڑ رہی تھی, منظر کھینچا گیا اور ایسا منظر کھینچا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خود موجود وہاں پہ. اور چاندنی کے اور ململ کا کرتا, گرمی کا زمانہ, ململ کا کرتا چاندنی چھلک چھلک کر چاند جو ہے وہ پتوں کی آڑ سے, درخت کے پتوں کی آڑ سے ایک اللہ والے کو دیکھ رہا تھا. اور حضرت فرماتے کہ اللہ کی جو عبادت کا نور جو دل میں تھا, وہ حضرت کے جو پورے جسم میں وہ نور جو گردش کر رہا تھا وہ نور الگ تھا, اس نور کے سامنے چاند بھی شرما رہا تھا. تو اس کے بعد جب عوابین پڑھ کر فارغ ہوئے تو عیدگاہ کے محراب میں حضرت تشریف فرما ہوئے اور پھر فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر کہ حکیم اختر میں اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں. حضرت فرماتے کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ محراب میں پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آئی بات, دل میں ہوا. تو خود ہی حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے اس کے معنی سن لو ہم سے, اللہ والوں کے کلام میں ذرا تاخیر کریں, ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے, جلدی نہ کریں کیونکہ جو کہتے ہیں وہ کچھ دور کی کہتے ہیں. لہذا حضرت نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جب پھولپور میں تشریف لائے تھے تو حضرت یہاں تشریف فرما ہوئے تھے, حضرت کا بیان ہوا تھا اور اسی عیدگاہ کی جو محراب ہے یہی پر میں نے حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا. فرمایا یہ اصل زندگی ہے, جو اللہ وہ زندگی جو اللہ پر قربان ہو, اصل تو زندگی وہی ہے, جو زندگی اللہ رب العزت پر قربان ہو اس کا نام زندگی ہے, جو زندگی زندگی دینے والے پر قربان ہو وہ زندگی کہلانے کی مستحق ہے, اور جو زندگی جس زندگی کی بندگی گندگی میں ملوث ہو وہ زندگی کہلانے کی لائق نہیں ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو بری زندگی ہے, دنی زندگی ہے. جو زندگی خالق ہے زندگی پر قربان نہ ہو, جو لمحہ آہ میرے شیخ فرماتے ہیں جو لمحات گزرے تیری یاد میں, جو گزرے لمحات تیری یاد میں وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. ہماری زندگی کے لمحات جو اللہ کی یاد میں گزرے, جس میں خالق ہے زندگی کو کوئی یاد کرے بس وہی جو ہے حاصل فرمایا ہے جو وقت اللہ کی یاد میں گزرے, باقی دنیا کے تماشے تو سب عارضی ہیں. بڑے بڑے یہ سورج کے طلوع اور غروب نے بڑے بڑے جوانوں کو بڈھا کر دیا, بڑے بڑے حسینوں کا حسن کا تختہ الٹ دیا, لڑکوں کا یا چاہے لڑکی ہو, مالداروں کو اور بادشاہوں کو قبر میں لٹا دیا سورج کے طلوع اور غروب نے, بڈھا کر دیا. یہ سورج نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب غروب ہوتا ہے تو بڑے بڑے آشف اور لیلا اور سب بڈھے ہو جاتے, سب قبر میں لے کر. لہٰذا فرمایا کہ یہی پر میں پیدا ہوا, یہی میری زندگی کی, اس کو دیکھیے اللہ والے کے سے تعلق کرنے کو اپنی زندگی. فرمایا میری پیدائش ہی ہے, یہ پیدائش ہے, کیونکہ اب زندگی خالق زندگی پر قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ کیا ذوق ہے, کیا ذوق ہے کہ اللہ والوں سے تعلق کرنا یہ اصل زندگی ہے. اور پھر فرماتے کہ جب حضرت حکیم الامت نے مجھ کو بیعت فرمایا تو میرا امتحان بھی لیا. یہ اللہ والے امتحان لیتے بھی ہیں, آزماتے بھی ہیں. جیسے ایک آدمی آیا ایک بزرگ کے پاس, اس نے کہا مجھے اس میں آدم سکھا دیجیے, اس میں آدم. انہوں نے کہا چھ مہینے رہو میرے پاس. بہت اچھا. تو اب ایک مرتبہ شیخ نے کیا کیا کہ ایک برتن دیا, کہا جاؤ یہ برتن فلاں بزرگ کو دے کر آؤ. اس پر کپڑا وپڑا لگا ہوا اور سب سجا وجا کے اچھی سی ٹرے میں دیا. اب جب راستے میں گیا تو اس نے سوچا کہ یار پتہ نہیں کیا چیزیں ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو کیا بیچ رہا ہے. جب میں دیکھوں تو بس جو کھولا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کر بھاگا. چوہا بھاگا, اب اس نے چوہا دیکھا تو بڑا غصہ آیا کہ ہماری تو توہین. بس واپس آئے, شیخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے. فرمایا کہ جو ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اس میں آدم کی حفاظت کیسے کرے گا. امانت ہو تو امانت کا تحمل بھی تو کرے, برداشت بھی تو کرے. لہٰذا اسی لیے بزرگ آزماتے ہیں وہ سب تحمل کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی صاحب کا ظرف کیا ہے. اگر کوئی بلی دعویٰ کرے میں گدھے سے شادی کروں گی تو بتائیے صاحب تحمل کر سکتی ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی نا, بس ایسی مثالیں میں کیا کروں, سمجھانے کے لیے دینی پڑتی ہیں بھائی. لوگوں کی فہم آج کل ایسی ہے, بات سمجھانے کے لیے بعض دفعہ اب بالکل سب کو بالکل کلیئر ہے, اب نو ڈاؤٹ ہے اور رات آؤٹ ہے. لہٰذا حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود حکیم الامت نے میرا امتحان لیا کہ جب میں نے بیعت کی تو حضرت اشرف علی صاحب تھامی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر, کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. تو حضرت پھلپوری فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شیخ تو اپنا نام ایسے ہی لے گا, اب اپنے کو حضرت مولانا فلاں فلاں تھوڑی کو لے گا. تو فرماتے کہ لیکن اللہ نے میری مدد کی, میں نے یہ کہا کہ حکیم میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانی دامت برکات ان کے ہاتھ پر. فرمایا شیخ نے امتحان لیا, کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب رہا, ورنہ اگر اس وقت کہہ دیتا تو حضرت بھی کہتے ہیں دیہاتی ہے نا پیٹ بھر کر جاہل ہے, کہ شیخ نے جیسے کہا ویسے کہتا. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ کو مٹا دو تو حضرت علی جوش میں آ گئے کہ واللہ لا انہوں کا کہ میں آپ کو نہیں مٹا سکتا, خدا کی قسم انکار کر دیا کہ جو لکھے وہ کیسے مٹا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی رعایت کی. اللہ اکبر, سمجھ گئے کہ اس وقت جس کیفیت میں ہے اگر میں نے ان کو کہہ دیا حکم دے دیا تو یہ جان دے دیں گے لیکن یہ کام نہ کر سکیں گے. کیا کہ جب صلح حدیبیہ پر کفار نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ پر ہی تو ہمیں اعتراض ہے, محمد الرسول اللہ لکھا کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا تو کفار نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اچھا ہاں مٹا دو. فرمائی واللہ کہ خدا کی قسم میں نہیں مٹا سکتا, میں آپ کو نہیں مٹا سکتا, جب آپ نے اللہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو ہم نہیں مٹا سکتے اس کو. ایسی کیفیت اختیاری ہو گئی. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر مٹایا, مصلحت کی لیکن امتی کا دیکھو اور جذبات کی رعایت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت جانتے تھے کہ اس وقت جس کیفیت میں یہ ہے ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں گے. لہٰذا خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا برکت سے دنیا کے اندر ایسا ایمان عطا کر دیا کہ کل قیامت کے دن جب میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا تو مزدت تو ایمانن میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ ایمان جو ہم جنت کو دیکھ کر کرتے وہی ایمان ہمیں دنیا میں حاصل ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے. تو میرے دوستو سب سے جو پہلی چیز وہ کیا کہ توبہ کرے اللہ والوں کے آنے کے پاس, وہ یہی کہے. اس لیے ہمارے شیخ جو بیعت کرتے کیا فرماتے کہ کرو میں توبہ کر, کہو میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے فسق سے بدعات سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. سب آگے نا اس پہ کیسا ہے, یہ اس کا نام بیعت ہے اور خانقاہ اسی کا نام ہے کہ جہاں پر گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی جائے. خانقاہ کس کا نام ہے؟ جہاں گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی جائے. اور جہاں گناہوں سے بچنے کی تعلیم نہیں ہے بلکہ پیر صاحب خود لونڈوں کو بغل میں دبائے بیٹھے ہیں, عورتوں سے ٹانگے دبوا رہے ہیں, عورتوں کو بٹھا رہے ہیں, تعویذ جھاڑ پونک حرام شریعت کے خلاف, یہ خانقاہ نہیں ہے, یہ خامخواہ ہے. ان کو شاہ صاحب لوگ بولتے ہیں, یہ شاہ صاحب نہیں ہے, سیاہ صاحب ہے. اپنا منہ بھی کالا, اپنے نام اعمال کو کالا کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی ایمان لوٹ رہے ہیں. یہ لٹیرا ہے, لٹیرا ایمان کا ڈاکو ہے یہ. ارے میاں جو خود گناہ سے نہیں بچتا وہ کیا گناہ سے بچنے کی تعلیم دے گا. لہذا شیخ وہ ہے, شیخ وہ ہے جو اپنی میخ کو حرام جو ہے سواریخ سے بچائے. یہ تھوڑی کہ وہ خود بھی میخ کا ٹھوکو بنا ہوا ہے, حرام نہ حلال دیکھے نہ حرام, عورتوں سے پردہ نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتیں سے پردہ کر رہے ہیں, اب پیر کیسا ہے جو پردہ نہیں کرتا بھائی. لہذا خان کا نام ہی اسی کا ہے کہ جہاں پر سنت کی تعلیم دی جائے اور شریعت کی تعلیم دی جائے اور گناہوں سے بچنے کی شید بھی فکر کرے, اپنے شاگردوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تعلیم دے. یہ ہے خان کا. جس خانقاہ میں یہ تعلیم نہیں ہے, آج خانقاہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب جہاں پر ایک قبر ہو اور جہاں پر بریانی کی دے گے اور زردے کی دے گے اور دھمال ہو, دھمال ناچ گانا. تو بھائی ناچ گانا ہے تو یہ تو پھر خانقاہ نہیں ہے, تو اس کو تو مجرا خانہ بولتے ہیں, یہ تو رنڈی خانہ ہے, خانقاہ کہاں سے ہوئی. اور جہاں پر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ایسے منہ کھلا کے اور عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں سب, ایسا نہیں ہے میرے دوست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے نائبین اللہ والے ہیں ان کی جو صحیح خانقاہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر شریعت و سنت کی تعلیم دی جائے, خود بھی گناہ سے بچنے کی فکر کوشش کریں, اپنے دوستوں کو بھی یہی تعلیم کریں. جہاں سنت کی تعلیم نہ دی جائے, گناہ سے بچنے کی تعلیم نہ دی جائے, وہ خانقاہ نہیں, خامقاہ ہے. وہ شاہ صاحب نہیں, سیاہ صاحب ہیں. اور باقی رہی قبر کی بات, قبر کی جیسے ایک پیر صاحب تھے ان کی توڑ اتنی بڑی تھی کہ بچے اس پہ پھسل بھی سکتے ہیں. وہ بچوں کا جھولا ہوتا ہے نا جس میں اوپر چڑھے تو پھسلتے ہوئے نیچے چلے جائیں, تو ایسی پیر صاحب کی توڑ بھی تھی. یعنی توڑ پیر صاحب سے کئی فٹ آگے بڑھی ہوئی تھی ان کی توڑ. کسی نے کہا حضور یہ آپ کی توڑ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیوقوف یہ توڑ نہیں ہے. ارے بیوقوف یہ توند نہیں ہے, یہ نفس جو کتا تھا ہم نے اس کو مار دیا, لاش کھل گئی اس لیے پیٹ کھل گیا. بتائیے سر, قبر تو چاہیے لیکن جو اپنی حرام خواہشات کی قبر بنائے, وہاں خانقاہ میں قبر تو ہے, ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن کیسی قبر, اس میں کیا دفن کرنا ہے؟ اپنی حرام خواہشات, حرام آرزوئیں, وہ آرزو جس سے اللہ ناراض ہو, جس سے اللہ خوش نہ ہو, جس کی شریعت اجازت نہ دے, اس حرام خواہشات کو قبر دفن کر دے, پھر اس کو دفن کرنا, وہ اس کی قبر بنانا, یہی ہے خانقاہوں میں. یہ قبر ہے کیونکہ یہ قبر بنانے کی تو تربیت دی جائے گی صاحب, یہ تو سکھایا جائے گا کہ حرام آرزو کا خون کرنا ہے. اگر داڑھی رکھنے کو جی نہیں چاہتا تو صاحب گال ذرا چکنے معلوم ہوں گے, تو داڑھی تو رکھنی ہوگی. اب آرزو ہے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزو ہے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. فیصلہ کر لے کہ چہرہ ہم نے بیوی کو خوش کرنا ہے, زمانے کو خوش کرنا ہے, یا اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہے. فیصلہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا, دو کشتی میں سوار نہیں چل سکتا انسان, ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ دریا میں اگر چلا اور پتا چلا بیچ میں مگر مچھ آ گیا پھر کیا ہوگا؟ لہذا ایسا ممکن نہیں ہے. ہم خدا خواہی اور ہم دنیا عزو, مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی ہم دنیا عزو, کہ تم خدا کو بھی چاہتے ہو اور اس دنی اور فنا ہونے والی دنیا کو بھی چاہتے ہو. یہ خیال استو محال استو جنو, ارے یہ تو تیرے وسوسے ہیں, یہ ناممکن ہے, یہ تیرا پاگلپن ہے. اللہ اور پاکی اور ناپاکی جمع ہو سکتی ہے, خوشبو اور پخانا جمع ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یا اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا. اللہ کے ساتھ یہ غیر اللہ نہیں جمع ہو سکتا ہے, حرام خواہشات نہیں جمع ہو سکتی. باقی رہی یہ تعلقات, ماں باپ, بیوی بچے, مرشدین, اللہ والے اور نیک دوست اور حلال کاروبار, حلال دنیا, اس کو دنیا کہنا جائز نہیں ہے. دنیا ہے ہی نہیں ہے, دنیا نام بھی اس چیز کا ہے, ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا اس خدا غافل بدن, دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا فرماتے ہیں ہر وہ چیز اس خدا غافل بدن جو چیز اللہ سے غافل کر دے. نہ قماش ہو نہ کرا ہو فرزند و زن، یہ کپڑا یہ سونا چاندی اور بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نام دنیا نہیں ہے. بتائیے اگر کسی کی اولاد عالم بن جائے، حافظ بن جائے، شہید ہو، دین کا کام کرے، تبلیغ میں جائے، اللہ والوں کے پاس جائے، وہ دنیا ہے کیا؟ کتنی بہترین اولاد ہے یہ تو بتاؤ بھائی. اب بیوی ہے اس سے اپنی کے پاک رہنے کے لیے، تاکہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات رکھی ہیں، جو تقاضے طبعی تقاضے رکھے ہیں، اس کو بیوی سے پورا کریں، اور اس پہ اجر ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے. دیکھو بھائی سونا مت، اگر آپ سو جائیں گے تو میں آپ کی آنکھوں کے فیض سے محروم ہو جاؤں گا، اور پھر آپ آنکھیں بند کر کے بازی کہتے ہیں میں توجہ سے سن رہا ہوں، توجہ سے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہیں کہتے ہیں توجہ سے سن رہا ہوں، تو میں مانتا ہوں توجہ تو ہے، لیکن جو آنکھیں بند کر کے توجہ ہوتی ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے، اور آنکھ کھول کے جو توجہ ہوتی ہے وہ ذرا ہلکی ہوتی ہے. میں کمزور ہوں، ایسا نہ میں دھڑام سے پیچھے گر جاؤں، اس لیے آنکھ کھول کے توجہ ڈالیے جس کا میں تحمل کر سکوں. بھائی اب بتائیے سب آ لوگ آنکھیں بند کر لیں، اچھا مقرر بیان کرے سارے اندھے بیٹھے ہیں، سارے اندھے، بتاؤ مقرر میں کیا ہوگا، کیا حال ہوگا اس کا، سمجھ رہے نا. اور سونے والے اب سو رہے، کیا ہم تقریر کس کو کریں، یہ تو خود ہمیں خراٹے کی تقریر کر کے سنا رہے. لہذا جاگ کی آنکھوں سے کھلو سنو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کون سا قطرہ، یہ مت دیکھو کہ آسمان کیا چیز ہے، بادل کیا چیز ہے، بارش کیا چیز ہے، اصل تو اللہ کا حکم اس کے اثر میں ہے. لہذا کون سا قطرہ دل میں اتر جائے، سیپ کے منہ میں بارش کا قطرہ چلا جائے اور وہ موتی بن جائے، وہ اللہ کے حکم سے ہے بھائی. ایک بات بھی اگر دل میں اتر جائے بس زندگی کس چیز سے پلٹتی ہے سوچ نہیں سکتا، اللہ کی. لہذا میرے دوستوں پہلا سبق جو ہے وہ اللہ والوں کیا کہ گناہوں سے توبہ کرے، اپنا ظاہر اول اپنے ظاہر کو درست کرے، ظاہر کو درست کرے، یہ اس کا پہلا درجہ ہے. باطن سے پہلے ظاہر مقدم ہے. اللہ نے فرمایا ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، تو ظاہر کو مقدم کیا. کہتے جی ظاہر سے کیا ہوتا ہے، اب اندر اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کی کمر میں درد نہ ہو تو ٹیک نہ لگاؤ، اگر کمر میں درد ہے تو ٹیک لگا لو، اگر کمر مضبوط ہے، مجھے امید یہی ہے کہ کمر مضبوط ہے، زیادہ ٹیک نہ لگاؤ اور آگے آ جاؤ. شاباش ماشاء اللہ، دیکھو کتنا فرما بردار ہے، دیکھو کیسا دل دعا نکلے گی نا دل سے، اللہ جزائے خیر دے. دیکھو بےچارہ اگر لڑنا شروع کر دیتا تو میں کیا کرتا، لیکن دیکھو بےچارہ کیسا فرما بردار ہے ماشاء اللہ. بہت اچھی ادب، بہت بڑی چیز ہے. دیکھو بےچارے نے انکار نہ کیا، اگر اپنے ہی کمر کے زور پہ کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیتا، لیکن کیا فرما برداری بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے ماشاء اللہ، خوشی ہوئی. تو اب کہتے ہیں نا کہ سر اندر اچھا ہونا چاہیے، داڑھی کا ہے ہمارے دل میں داڑھی ہے، اور اندر اچھا ہونا چاہیے، دل میں سب کچھ ہے. کیوں بھائی، گزارا کافی ہے، یہ جواب کی ضرورت ہے اس کے لیے. اگر سبھی اندر ہو، اب جیسے کوئی بچہ وہ 18-20 سال کا ہو جائے، اب ابا کہہ رہے کہ حکیم صاحب میرا بچہ بالغ نہیں ہو رہا، صاحب بے فکر ہو اندر پورا بالغ ہے، یہ اندر پورا بالغ ہے، گزارا کرے گا؟ کہیں گے نہیں وہ باہر اندر تو ہے، اس کی بلوغت کو باہر نکالو، کہیں گے اس کی شادی کرے، کہا نہیں گھبراؤ مت، پورا بالغ ہے اندر، بلکہ ڈبل بالغ ہے، اس کی بلوغت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. کہا وہ اندر اچھے رکھے لیکن اس کو باہر نکالو، باہر نکالو تو کام آئے گی نا باہر. لہٰذا جو داڑھی دل میں ہے اس کو باہر نکالو بھائی، جلدی کرو، اندر سے کام نہیں چلے گا. اور پھر ہم جو دیتے ہیں سب ظاہر کو دیکھتے ہیں، کیلے لینے جاتے ہیں، اگر کیلے پہ داغ لگا ہو خریدو گے بھائی؟ نہیں خریدتے نا، کیلا ایسا جس پر داغ لگا ہو کوئی خریدتا ہے؟ تو وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے اتنی بڑی داڑھی ہے، کہتا ہے میں مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، خدا کی قسم کیلا ٹھیک ہے. کہے گا ٹھیک ہے تو نمازی ہے تیری قسم اچھی ہے، لیکن میں یہ کیلا نہیں لوں گا، نا بھائی بس لہٰذا دیکھ لو, پتہ چلا کہ ظاہر کا فیصلہ رکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ظاہر کو پہلے چھوڑو, ظاہر کو درست کرو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم ظاہر کو اللہ والوں جیسا بنا دو تو اللہ تعالیٰ ان کے جیسا باطن تجھ کو عطا کر دوں گے. جیسے گدھے کے پیٹ میں گدھے کا اسٹرکچر پہلے تیار ہوتا ہے, پہلے ڈھانچہ تیار ہوتا ہے, اس کے بعد گدھے کی روح ڈالی جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں پہلے ہڈیاں وغیرہ پورا ڈھانچہ جسم بنتا ہے, اس کے بعد تین چلے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے. تو پتہ چلا پہلے ڈھانچہ تو بناؤ, اور ڈھانچہ بنانا ہمارا کام. کیا ڈھانچہ بنانا ہے؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے مطابق ہو. مطلب کیا کہ سر پر ٹوپی پہنے. آج لوگ بس ٹوپی بھی ٹوپی ہو جاتی ہے, کیا کریں. اور پھر ٹوپی بعد میں پہنتے بھی ہیں تو ٹوپی کیا کرتے ہیں کہ بالوں کو سجاتے ہیں, ایسے بال پکڑتے ہیں, یا پھر ٹوپی پہنتے تو سارا ادھر بال یہاں پہ یوں پف نکلی ہوئی ہوتی. پتہ نہیں ٹوپی کہاں سے سیکھی پہننا. طریقہ یہی ہے ٹوپی پہننے کا کہ ماتھا کھلا رہے, ماتھا کھلا ہو لیکن بال چھپے ہوئے ہوں. اب میرے تو بال ہی نہیں, میں کہاں سے ڈیزائن لاؤں. لہذا ٹوپی پہنے, ماتھا کھلا لیکن بالوں کو چھپائے, بال نہیں نظر آنے چاہیے, اور آنکھ سے کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھیں. اس گناہ سے بچے. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوفی کا گناہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہے اور لونڈوں کو دیکھ رہا ہے, مل کچھ نہیں رہا. جس کو دیکھتا ہے پاتا ہے, اس کو اس کی گرد بھی نہیں پاتا, لیکن مفت میں اپنے دل کو تڑپاتا ہے, جلاتا ہے اور کل پاتا ہے. دل تڑپتا ہے نا جب کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا, پائے گا نہیں, کہے گا ہائے کاش کاش, دل ہوا پاش پاش, دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سچ ایسے شخص کو دل کی بیماری بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انجائنا کا مرض ہو جاتا ہے. ایک اپنی بیوی پر قناعت کرے, اگر غیروں کو دیکھے گا تو انجائنا کا مرض ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حسین جو ہے, حسین جو لڑکے اور لڑکیاں یہ کش کرتے ہیں, کش مانے کھینچنا, کش مانے کھینچنا, پل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا خوف مکش کرتا ہے, اور زمانے کا خوف مکش کرتا ہے. کش اور مکش, یعنی کھینچو مکشو, مکش نہ کھینچو. تو اب جب کسی چیز کو ایسے کھینچا تانی کریں گے تو بتائیے صاحب, بڑی ہو جائے گی نہیں بڑی ہو جائے گی. وہ اسی لیے دل بڑا ہو جاتا ہے, پھر انجائنا کا مرض ہو جاتا ہے, دل کمزور ہو جاتا ہے کش مکش میں. وہ کہتا دیکھو, کہتے نہ دیکھو, کہ دیکھو دیکھا نہ دیکھو, دیکھو نہ دیکھو کے چکر میں دل خر تباہ برباد ہو جاتا ہے. اور بازے تو بڑی ہوشیار کرتے ہیں, سر جھکا کر ایسے دیکھ لیتے ہیں کن اکھیوں سے, بہت ہوشیار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے خیر دے, فرماتے ہیں کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیسا بے غیرت اور کمینہ ہے یہ. ہمارے حکم کو یہ توڑتا ہے اور اپنے دل کو خوش کرتا ہے, اپنے نفس کو خوش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سوچو, اللہ تعالیٰ سوچو کیسا کیسا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. نظران سے کسی کی ماں بہن لڑکوں کو بھی نہ دیکھے, اس کو معمولی نہ سمجھے. میں یہ مضمون بار بار پیش کرتا ہوں کہ دیکھو, مسئلہ یاد رکھو کہ لڑکوں کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے یہ. لا يجوز النظر من فرق الى قدمی حکمه كحکم المرأتی. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا لا يجوز النظر, جائز نہیں ہے ان کو دیکھنا. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھے, لڑکوں کو نہ دیکھے, ان کے ساتھ اپنا ایمان برباد مت کرے ان کو دیکھ کر. اور باتیں خوشیاں مناتے, ہاں خوش ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی نافرمانی سے خوش ہونا, یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے. کیوں؟ دلیل دیکھو. اللہ اللہ, میرے مرشد نے کیا دلیل فرمائی. فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس جب تین فرشتے آئے, کون فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام, تین فرشتے. حضرت اسرائیل نہیں تھے ان میں, کیونکہ زندگی میں عذاب دینا تھا. لہذا جب وہ فرشتے آئے لڑکوں کی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں. تو جتنے وجہ اللہ فرماتے وجہ اہل المدینہ تھی یستبشرون، تو جو اس شہر کے لوگ تھے خوشیاں منانے لگے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ان کے عذاب کا انتظام ہو رہا ہے. ان وہ آئے کس لیے تھے؟ عذاب کے لیے آئے تھے، اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں. لہذا پتا چلا کہ اللہ کی، اللہ تعالی کی نافرمانی کو دیکھ کر خوش ہونا یا اللہ کی منع کی ہوئی بات سے خوش ہونا، یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. وجعل المدینہ، قرآن شریف ہے کہ نہیں ہے؟ وجعل المدینہ یستبشرون، خوشیاں منانے لگے شہر والے. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اچھا حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غم ہوا، آپ نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تم مجھ کو رسوا مت کرو. ایک نبی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ کو رسوا مت کرو، کہ تم میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا برا ارادہ مت کرو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے، لعمرک، آج کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتیم یعمہون، یہ تو اپنے حرام خواہش، حرام شہوت کے چکر میں، نشے میں اندھے ہو گئے تھے، اندھے. ان کو نبی بھی نظر نہ آیا، یہ اپنی حرام خواہش کے اور کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے، اندھے. لعمرک، اللہ اللہ کیا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائے، لعمرک، آج کی زندگی کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ حرام شہوت کے نشے کے اندر، حرام شہوت کے نشے کے اندر اندھے ہو گئے تھے، سب بھول گئے، نبی کو بھی بھول گئے، جبکہ آپ منع فرما رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 500 بازو، ایک روایت میں 600 بازو ہیں، 6 شہر تھے، ہر شہر میں 100,000 کی آبادی. آپ اٹھا کر ان کو آسمانوں تک لے گئے، زمین کو اٹھا کر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے گدھے، ان کے کتے اور مرغوں کی آوازیں سنی. پھر اس کے بعد اللہ اللہ کیا عذاب ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو پلٹ دیا، سب گرے نیچے مردود کہیں کے. یہ ہے لونڈے بازوں کا انجام، ذلت اور رسوائی مقدر بنتی ہے. جن لونڈوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، عقل الٹ جاتی، ایسا عذاب برستا ہے کہ واللہ اس شخص کو چین اور سکون پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے وہ عمومی عذاب تو نہیں ہے، لیکن اس شخص کا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ایک لمحہ یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کا دماغ اللہ الٹ دیتا ہے. لہذا اس کو دیکھ لو، پاگل ہوتا ہے، یہ پاگل ہوتا ہے بالکل. اس کی باتیں سنو، اس کے پاس بیٹھو، اور آخر میں تو اکثر ہی انجام دیکھا کہ شلوار کندھے پر ڈال کر پوری دنیا میں گشت کر رہے ہیں، ان کو اپنے کچھ ہوش نہیں ہوتا، پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا چین سکون سے بیٹھ سکتا ہے، ان پر عذاب ہوتا ہے. اس لیے ان گناہوں کو دیکھ کر خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. خوشیاں مناتے ہیں، ہاں ہاں حسینوں کو دیکھیں گے، ہاں ہاں کیا ڈیزائن ہے، چلو یار میلے میں چلیں، ذرا عورتوں کو دیکھیں، خوشیاں منائیں گے، عیش کریں گے. یاد رکھنا، اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا، گناہ سے خوش ہونا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. اس جملے کو اچھی طرح یاد کر لو، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا. پھر یاد رکھنا، ایئر کنڈیشن خال کو ٹھنڈا کرے گا، لیکن اس کے دل پر جو عذاب ہوگا اس کو اچھا نہیں کر سکتا. یہ شخص دنیا میں جا جائے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا، پاگل کتے کی طرح گھومے گا، گردے میں پتھری پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ بلڈ کینسر پیدا کرے گا، جو عذاب دے کم ہے. لہذا آفیت اسی میں میرے دوستو، ہم اللہ کو خوش کریں. یہ آنکھوں کو ہو گئی نا تابع اللہ کے، پھر کان ہے، کان سے گفتگو حرام نہ سنیں، گانے نہ سنیں، کیونکہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الغنا رقیۃ الزنا، کہ جب انسان گانے سنتا ہے اس کو زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. گناہ کے گانوں کا اثر ہے، جن کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے پھر انہی کی طرح ناچنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اترن دیکھتے دیکھتے ناچنا شروع کر دیتا ہے، اترن دیکھتے دیکھتے یہ خود بھی اپنی چوتڑ ہلاتا ہے کھڑے کھڑے، اور پھر خواہشات جب ہے اللہ نے ایسا رکھا، اس لیے تو اللہ نے منع کر دیا. اور پھر وجہ اس کی کیا ہے؟ ملا علیقاری رحمۃ اللہ نے عجیب وجہ لکھی، فرماتے کہ بات یہ کہ جب انسان گانا سنتا ہے نا، ناچتا ہے، تو شیطان اس کے دونوں اس کے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے, ایک ٹانگ ادھر رکھتا ہے ایک ٹانگ ادھر رکھتا ہے, اور اس کی اپنی ایڑیاں اس کی ٹانگوں سے ایسے ایسے رگڑتا ہے تو وہ اور چوتا اور دادا ہلانا شروع کر دیتے اور ناچنا شروع کر دیتے. یہ ہوتا ہے شہرت سے پاگل اور دیوانہ بن جاتا ہے, پھر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. یہاں تک کہ میں یہ بات کہتے ہوئے میرے دل کو بہت تکلیف ہے, لیکن میں سچ کہتا ہوں اس کی گناہوں کی نوسط اور شہوت اس کی اس حد کو کراس کر گئی کہ آج کل محرم رشتہ دار بھی محفوظ نہیں ہے. اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے منہ پر جوتے مارو. اگر میں جھوٹ بولوں مسجد میں بیٹھا ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے منہ پر جوتے مارو. نتیجہ یہی ہے کہ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ بس کہ محرم رشتہ دار اللہ رشتوں کی عظمت ختم ہو گئی. شریعت کے حکم کو جو توڑے گا واللہ وہ چین سے, جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا, ذلیل و خوار ہوگا پوری دنیا میں. وہ جب اللہ نے منع کیا کہ بھائی دیکھو پردہ شرعی پردہ نہیں ہے, بھابھی سے پردہ نہیں, گپے لگاتے ہیں بھابھی سے, ہاتھ ملاتے ہیں بھابھی سے, چچی سے ممانی سے پردہ ہے بھائی, یاد رکھنا اس کا کان کھول کے, سالی سے بیوی کی بہن سے پردہ ہے. لاکھ رشتہ دار ناراض ہو ناراض ہو, ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں آئے نہیں ہیں, ہم اللہ کو خوش کرنے, اور رشتہ داروں کو اتنا ہی خوش کریں گے جس سے اللہ خوش ہوگا. کہ بھائی سیدھی بات ہے نا, کیا اگر ہمارے کوئی تکلیف ہو ہمیں رزق رشتہ دار دیتے, ہمیں جو ہے ہماری زندگی موت رشتہ داروں کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں بھائی, ہم اللہ کو خوش کریں گے. لہٰذا چچا داد بہن, خالہ داد بہن, مامو داد بہن, پھوپھی داد بہن, ان سے پردہ ہے بھائی, اپنی جان پر رحم کرے تو عزت محفوظ رہے گی. ورنہ جو جو خبریں سننے کو آ رہی ہیں نا, بس اللہ کی پناہ, بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اپنا فرما بردار بنائے. پھر داڑھی ایک مٹھی رکھے میرے دوستوں, اس گناہ سے بچے, کوئی حاصل نہیں ہے, گالوں کو چکنا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ تھوڑی قبر میں لیٹا ہوگا تو فرشتے آئیں گے, فرشتے منکر نکیل آئیں گے قبر میں اور آ کر گالوں پر ہاتھ پھیریں گے, تو پپو میاں کہاں سے آئے ہو؟ بس والے نہیں لکھاتے پیچھے پپو یار تنگ نہ کر؟ تو کیا چکنے گالوں پر ہاتھ پھیریں گے فرشتے؟ میرے دوستو کیا گال کام آئیں گے ان پر, ابھی فیلڈ ہے, گھبرائے نہیں, فیلڈ ہے, ابھی فیلڈ موجود ہے, کھیتی ہے نا کھیتی, جلدی سے کھیت اگالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے پوچھ لے اللہ اور رسول خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اپنے دل سے سوال کر لیں, ہم سے یہ دلیل نہ پوچھے, ہم پوچھتے ہیں اس سے دلیل کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی, بس اس کا جواب دے دو, ہمیں بھی نہ دو خود ہی اپنے دل میں دے دو. لیکن بھائی بعضوں نے ہمت کر لی, ہمت تو کر لی لیکن بالغ نہیں کر رہے, بالغ چھوٹی چھوٹی ہے, سینچی مارتے, ایسا نہ کرو بھائی, جب ہمت کری لی تو پورا بالغ کر لو اس کو, اور ایک مٹھی رکھو ادھر سے بھی, ایک مٹھی ادھر سے بھی, ایک مٹھی ادھر سے بھی, صحیح ہے نا, اور دگا گیرا بچائی دے کٹ مکا, کیا کریں, ہمارے یہاں دوست پٹھان لوگ ہیں, تھوڑی تھوڑی پشتو بھی بولنی پڑتی ہے, یا وہ مٹھائی گیرا پریک دا اور دگ گیرا بچائی دے کٹ مکا, اس کو منا کاٹو بھائی. بعض لوگ داڑھی رکھ کے اس کو کاٹتے, اس کو یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے نظر آ رہا ہے نا بھائی, اچھی طرح نظر آ رہا ہے, تو اس کو نہ کاٹو, اس کو کاٹنا بھی حرام ہے. جیسے داڑھی رکھ کاٹنا حرام, ویسے اس کو کاٹنا بھی حرام. اور پھر بعض لوگ پھر بال سفید ہو جاتے ہیں تو داڑھی کو کالا کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا, میں ہر اکثر مضمون پیش کرتا ہوں کہ بالوں کو کالا مت کرو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کرے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے, کالا خطاب منع فرمایا, حرام ہے, گناہ کبیرہ. تو ایک صاحب نے مجھے بھی اعتراض کیا, واہ صاحب دیکھو اس کی کالی داڑھی ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ کالا نہ کرو. اب بھائی آپ لوگ بتائیے کیا مجھے لگتا ہے کہ میں داڑھی کو کالا کرتا ہوں؟ بھائی میں تو ابھی کل کا لونڈا ہوں, میں تو بچہ ہوں ابھی بہت, میری تو عمر ہی ابھی 33 سال ہے, میں تو ابھی شاید دودھ کے دانت تو ٹوٹ چکے ہیں لیکن ابھی میرے تو دودھ کے دانت ہیں. اب اگر میری داڑھی کالی ہے تو میں کیا کروں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ لوگ دعا کرتے میری داڑھی سفید ہو جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، فی الحال ابھی میرا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو بتائیے صاحب، برہان الدین صاحب، ایک صاحب نے عجیب اعتراض کیا کہ اس کی داڑھی تو کالی ہے، ہم کو بولتا ہے کالی نہ کرو. تو بھائی میں داڑھی کو کالا تو نہیں کر رہا نا، اب جو قدرتی ہے وہ ہے، اب اس میں تو میرا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے آپ دعا کر دو داڑھی سفید ہو جائے. ارے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی ہے جن کے بال سفید ہوئے، تو آپ نے حجیب ہوئے کیونکہ کبھی دیکھا نہیں کہ بال بھی سفید ہوتے. تو اللہ سے دریافت کیا، ما ہذا یا ربی، اے میرے رب یہ کیا ہے، یہ بال میں یہ سفیدی کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا ہذا وقارک، اے میرے خلیل، اے ابراہیم، یہ تیری عزت اور یہ تیرا وقار ہے. پتا چلا سفید بالوں سے وقار ہے اس ملتا ہے. کیوں بھائی، بس میں چڑھ جائے چاچا میاں آؤ، چاچا میاں بیٹھو، چاچا لائن میں کھڑا ہو بل بل جمع کرنے کے لیے، کہتے یار بڑے میاں کو پہلے آؤ، چاچا میاں تم آ جاؤ. کیوں بھائی یار، آدمی ایسا کرتا ہی نہیں کرتا. بڑے میاں پیدل چلے جائیں گے، موٹر سائیکل والا گاڑی والا روکے گا، آؤ چاچا کدھر جانا ہے بتاؤ، عزت ملی کہ نہیں ملی؟ اور جو اپ ٹو ڈیٹ بنے گا پھر کہاں سے وہ بولے گا؟ لہٰذا اس لیے کالا نہ کرے. جو شریعت کی اجازت ہے لال رنگ کرنے کی، لال کر لے، لیکن خدا کے لیے نافرمانی کے پل مت جائے. یہ نہ سمجھنا میری مہندی کی دکان ہے، شاید اس لیے لال رنگ کا وہ سیمپ کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوگا، میری کوئی دکان نہیں ہے. سب کیا ہے کہ ہم تو بلغوا عنی ولو آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول پر جو اترا ہم اسی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. وہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی اور ہم وہی بات آگے پہنچا رہے ہیں. کیا ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بالوں کو کالا کرنے سے انسان جوان نہیں ہو سکتا. جو چیز بڈھی ہو گئی بس وہ بڈھی ہو جاتی ہے، مصنوعی طریقوں سے جان نہیں پڑ سکتی. تو یہ داڑھی ہو گئی نا ایک. اچھا پھر بازے لوگ، اچھا داڑھی کے ہے بھی کہ دو جبڑے ہیں، ایک جبڑا نیچے ایک جبڑا اوپر، دو جبڑے ہیں نا. جن دو جبڑے کیسے، یعنی جن دو جبڑوں کے درمیان بوٹی دباتا ہے، ایک نیچے داڑھی نیچے والے جبڑے پر ہے، نیچے والے جبڑے پر. آج منیر خان نہیں ہے کیا؟ نیچے والے جبڑے پر داڑھی ہے، کیونکہ بازوں لوگ داڑھی نیچے کرتے 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 یہاں تک نیچے لے آتے ہیں بالکل، اور بالکل ایک نیو لکیر کھینچ دیتے ہیں. عجیب ڈیزائن ہے، کیا کہیں. تو اس جبڑے پر پوری داڑھی رکھے. اب کوئی کہے کہ صاحب ہمیں تو دوسرے باکسروں سے اور کراٹے والوں سے فائٹنگ کرنی پڑتی ہے اس لیے ہم گالوں کو چکنا کرتے. تو صاحب رکھو انشاءاللہ اللہ اور زبردست طاقت دے گا، اللہ مدد کرے گا، اور فائٹنگ سے نہ گھبرائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے. ہو گیا نا داڑھی کا مسئلہ، اچھی تفصیل ہو گئی نا. اب رہی بات یہ اوپر والے گال، اس گال پہ سے صاف کر دے، اجازت ہے شریعت کی. گال کو فارغ البال رکھے کہ کہہ دے بیوی کو یہ میں نے تیرے لیے رکھے، اب تو اس گالوں کو پکڑ لے یا چوس لے، تیرا جو جی چاہے کر، یہ تیرے ہیں. اور خط بنانے کا مسئلہ بھی کہ جو بال داڑھی کی طرف آ رہے ہیں ان کو نہ کاٹے، جو بال نیچے جا رہے ہیں سینے کی طرف ان کو کاٹ دے. ہو گئی نا تفصیل، ان کو اٹھا دو، یہ بےچارے آج بہت نیند میں تھکے ہوئے ہیں سر، بہت بےچارے نیند میں. اور پھر اس کے بعد کرتا شلوار، اچھا دیکھیں صاحب گھر لوگ گھر بناتے کہتے ہیں صاحب گھر بنانا ہوا دار، ایسے ہی گھر بناتے ہیں نا جس میں ہوا آتی رہے. تو کرتا شلوار میں کیسا ہے، کتنی زبردست ہے یہ ہوا، یہاں سے گھسی یہاں کی ساری اندر گھوم کے نکل گئی بات، وینٹیلیشن ہی وینٹیلیشن ہے، ہوادار ہی ہوادار ہے. لیکن آستین میں بعض لوگ اس میں کف لگاتے ہیں، بٹن والی آستین، یہ طریقہ خلاف سنت ہے. اور کالر بھی ایسے ہی رکھے، وہ ڈبل کالر، انگریزی کالر نہیں، یا کالر ہٹا دے، بالکل کالر نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، یا کالر رکھے تو انگریزی ڈبل کالر نہ رکھے، اور وہ دامن کو چکور رکھے، شلوار کو پہلے ہی چھوٹا کر لے تخنے سے اوپر، کیونکہ تخنے کا چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جب کھڑا ہو جب چل رہا ہو، بعد میں نماز نہ آتے ہیں جلدی سے شلوار کو اوپر کر لیا، پھر نماز پڑھی شلوار پھر نیچے کھینچ دی. نہیں بھائی، نماز کے لیے حکم نہیں ہے، جب کھڑا ہو جب چل رہا ہو ان دو حالت میں ٹخنے کا چھپانا حرام ہے. جب کھڑا ہو جب چل جاؤ. یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے, کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ شلوار سے یا جو ہے وہ چادر سے یا کرتے سے تخنے کا چھپے گا جو حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کیا معمولی چیز ہے یہ؟ اور کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں ملتا. اچھا یہی آدمی جب کیچڑ میں جاتا ہے تو کہاں تک شلوار اوپر اٹھا لیتا ہے, اے کرتے ایسے اوپر, اب کیوں اٹھائے؟ ایسا کیچڑ لگ جائے گا, اس لیے ہم نے چھینٹوں سے بچانے کے لیے اٹھایا. ارے جو ایمان پر اور دل پر جو اللہ کی نافرمانی کے چھینٹے لگ رہے ہیں, گناہوں کے چھینٹے لگ رہے ہیں, اس کی کیوں نہیں فکر کرتا؟ اس لیے گناہ سے بچے. اب یہ اس کا ظاہر تیار ہو گیا, ٹپ ٹاپ ہو گیا, مطلب اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میں نے ظاہر بنانا میرے اختیار میں تھا, اب آپ اللہ والوں کی روح مجھ کو عطا فرما دیجیے, اللہ والوں کی روح آپ مجھ کو عطا فرما دیجیے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ والوں کے پاس اب انسان آتا ہے یا ان کے غلاموں سے تعلق کرتا ہے, جو پہلی چیز ہے وہ ہے توبہ. اب یہ توبہ کا ظاہر بن گیا نا, تو توبہ کر لے, مطلب کیا؟ داڑھی کو بلیڈ لگانا چھوڑ دے, آنکھوں سے کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھے, دل میں گندے خیالات نہ پکائے. خیالات پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہے, ملتا کچھ نہیں ہے, سوائے جو ہے پریشانی اور بے چینی کے. دل کو اللہ سے اللہ کے لیے پیش کرے. اور رہی بات, اچھا چلو وسوسوں کا بھی مسئلہ سن لو, وسوسوں سے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس میں وسوسوں کا طریقے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ وسوسوں کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو پکڑ کے لائے نہ ان کو کان سے پکڑ کر باہر نکالے, دونوں کام نہیں کرنا, بلکہ کیا کرے کہ اپنا راستہ طے کرتا رہے, نیک اپنے دوستوں میں باتیں کرتا رہے. اے میاں طاہر, اپنے دوستوں میں مشغول رہے. بس جو فارغ آدمی ہوتے ہیں وسوسے اسی کو آتے ہیں, اور جو وسوسوں کا جنہوں نے جواب دیا وہ پاگل ہو گیا, رات بھر گزر گئی جواب دیتے دیتے پاگل ہو گیا. اب یہ فکر کرے کہ میرے دل میں خیالات نہ آئے, ہو نہ آئے, وہ نہ آئے, نہ آئے, وہ نیاں نیاں نیاں, تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ اور پاگل ہو جائے گا. ایسا نہیں کرو, کچھ ضرورت نہیں ہے. حضرت حکیم الامت نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم وسوسے کا کوئی علاج نہیں ہے, صرف یہ کہ توجہ مت کرے, بس اپنا اس کے وسوسے فکر ہی نہ کرے. جیسے اب ایک آدمی سپر ہائی وے پہ چل رہا ہے, اب رستے میں گیا تو اس کو ایک کتا نظر آیا. اب سپر ہائی وے پہ جاتے کتے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اب کتا کھڑا گاڑی کو دیکھتے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اب اس نے بھونکنا شروع کیا, اس نے گاڑی سائڈ پہ روکی, اترا, ہاں بتاؤ کیوں بھونک رہے ہو تم. اب اسے اتر کے بحث لگا رہا ہے, کیوں بھونک رہے ہو, چلو بھاگو یہاں سے, گھر جاؤ, رات کے وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو, مجھے بتائیے شخص اپنی منزل پر پہنچ سکے گا؟ اب کتوں سے لڑ رہا ہے. یا دیکھا کہ ایک آدمی وہاں جو ہے سڑک کے کنارے کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے, اب گاڑی روکی, ہاں بھائی یہ کون سا طریقہ ہے پیشاب کرنے کا؟ ارے میاں تو اپنی منزل پہ چل یار, اگر تو اسی طرح سب کے پیچھے لگے گا تو تو اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے گا. لہٰذا میرے دوستوں, وسوسوں کی طرف توجہ ہی مت کرو, بس اپنا کام کرتے رہو, نگاہیں ہو نیچی, چلے چلے سیدھے سیدھے, بس اللہ کی طرف چلتا رہے. وسوسے آئے, خیالات آئے, توجہ ہی نہ کرے, فکر ہی نہ کرے اس کی. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ خیالات آنے سے کوئی گناہ نہیں ہے, یہ مسئلہ یاد رکھ لینا, خیالات آنے سے کوئی گناہ نہیں ہے, خیالات آنے سے کوئی گناہ نہیں ہے. مان لیجیے کسی نے پرانی فلم دیکھی, یا کوئی پرانی معشوقہ تھی, یا کسی کے عشق میں گرفتار تھا پہلے, اچانک وہ یاد آ گئی, بیٹھے بٹھائے آ جاتی ہے کبھی کبھی, تب کیا کرے؟ توجہ ہی نہ کرے, آتی آنے دے, اپنا کام بس سوچے ہی مت, اس کے اپنے کام میں مشغول رہے, جو اپنے, اور اکیلے نہ رہے. لیکن ایسا آدمی, ایسا آدمی اکیلے ضرور نہ بیٹھے, جس آدمی کو خیالات آتے ہوں, وسوسے آتے ہوں, اس کے لیے اکیلے بیٹھنا بہت خطرناک ہے, یہ یاد رکھ لینا, اکیلے نہ بیٹھے. اس کا کیا کام ہے؟ بس اپنی توجہ ہی نہ کرے, خیالات آتے ہیں آتے نہیں, آنے دے, فکر ہی نہ کرے. سمجھ لو میری بات, اگر اس بات میں کسی کو پھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہو وہ بھلے مجھ سے بعد میں دوبارہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے. لیکن میرے دوستوں, وسوسے کی کوئی گناہ نہیں ہے خیالات کا, یاد رکھنا یہ مسئلہ. اگر خیال کوئی آ رہا ہے بیٹھے بٹھائے, کوئی پرانی بات یاد آ گئی, کوئی پرانا گناہ یاد آ گیا, تو یاد رکھنا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر پرانی معشوقہ آ گئی خیال میں, اب اس نے کہا یار اتنے دنوں بعد آئی ہے, کہا چائے تو پی لے, بسکٹ کھاؤ گی, منا بسکٹ کھاؤ گی, اب اس کو چائے پلا رہے ہیں بسکٹ کھلا رہے ہیں, اب گناہ ملے گا. کہ چلو آؤ ذرا ہم تم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سمندر کی سیر کو چلیں, یا گندم کی فصل کھڑی ہے وہاں چلیں. اب خیالات پکا رہے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے خیالات میں کیا کیا کر رہے ہیں, اب گناہ ملے گا. سمجھ رہے میری بات, مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائیوں؟ اچھی طرح آ رہی ہے نا بات؟ کیا اس کے جب تک خیال آئے کوئی گناہ نہیں ہے, کچھ گناہ نہیں ہے, لیکن خیالات کو جیسے ہی پکانا شروع کرے گا بس گناہ شروع ہو جائے گا. اور یاد رکھنا کر چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو جانتا ہے تو اے بے نیاز. اللہ سب سے باخبر ہے, اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا خیالات پکا رہا ہے. اللہ ہمارے دل کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لادا جب آدمی کوئی خیال آ جائے, پرانا کوئی گناہ یاد آ گیا, کوئی شکل دیکھی تھی 5 سال پہلے 10 سال پہلے اچانک یاد آ گئی وہ, کیونکہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ صاحب یہ تو اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے, ان کے غلاموں کے پاس جا رہا ہے, دین کے کام کر رہا ہے, یہ تو بڑے ہی ترقی کر رہا ہے, اوڑ رہا ہے یہ تو, تب شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کی روحانیت کے پرو کے اندر شہوت کا گوند لگاتا ہے, خیالات پرانے یاد کراتا ہے. کہتے ابے بڑا آیا تو, اب آیا تبلیغی جماعت میں جا کر جو ہے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہے اور 6 نمبر سنا رہا ہے اور جو ہے وہ گشت میں کر کے, پتا ہے تو بڑا کیا تھا, پہلے جو ہے الاسف اسکوائر کی جوس کی دکان میں بیٹھ کر فلمیں دیکھا کرتا تھا, اور وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے بال رکھ کر روڈوں پہ ناچا کرتا تھا, اور فلاں معشوقوں کے ساتھ گھومتا تھا, اور یہ کام کرتا تھا. میاں بڑا پتا ہے تو آیا بڑا. تو یاد رکھنا ایک مسئلہ اور یاد رکھ لو, اگر کوئی آدمی مان لیجئے کہ اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے, ان کے غلاموں کے پاس, علماء سے تعلق ہو گیا, تبلیغ جماعت سے تعلق ہو گیا, اب اس نے اپنا سب بدل دیا, پہلے داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی, شلوار ٹکڑوں سے اوپر, جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے, تبلیغ میں مت لگا رہا ہے, حج و عمرہ کر رہا ہے, اللہ والوں کے پاس آنا جانا کر رہا ہے. اب وہ اس نے اپنے پرانے دوست کے پاس گیا, اس نے کہا یار دیکھو پرانی زندگی سے توبہ کرو, یہ پتے کھیلنا, تاش کھیلتے نا پتے, یہ ڈبو مارنا اور کیرم اور ویڈیو گیم اور فلمیں دیکھنا, یار یہ سب فضول کام ہے, ان سے یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس کو چھوڑو اللہ کے راستے میں آؤ. اب وہ سمجھاتا ہے, کہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اگلا دوست سٹا لگاتا ہے سگریٹ کا, کہتا ہے ابے سالے بڑا آیا, خود تو ہمارے ساتھ بغل میں بیٹھ بیٹھ کر تو فلمیں دیکھتا تھا, اب مجھے بڑی نصیحت کرنے آیا. کہتا ہے جانتا ہوں ابے تو کیا چیز ہے. تو یاد رکھنا اس بات کو, یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ جس بندے نے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری میں آ گیا, اب اس کو پرانی زندگی کا تانا دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا, سمجھ گئے یہ مسئلہ. اب اس نے جو پرانی زندگی سے توبہ کر لی, چاہے یہ راز جانتا بھی ہے کہ یہ کیا کیا کرتا تھا, لیکن اس کو پرانا تانا دینا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے گناہ. اب اچھا ایک مسئلہ دیکھو, اگر کوئی آدمی کے سامنے دودھ آیا, دودھ, اب دودھ رکھا ہوا ہے, اب وہ دودھ اگر دیکھتا ہے تو سفید رنگ کتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کر اس کو, اور پیتا ہے تو طبیعت میں کتنا ایک نشاط اور سرور, ایک کیف ملتا ہے نا, مزہ آتا ہے دودھ پینے سے. لیکن اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ دودھ گوالا لایا ہوگا, گوالے نے پتہ نہیں ہاتھ دھوئے ہوں گے نہیں دھوئے ہوں گے, بھینس کھڑی ہوئی موت رہی ہوگی, دودھ ملا رہی ہوگی, اور یہ دودھ نکال رہا ہوگا, وہ ہگ بھی رہی ہے, بدبو ہے, تو بتائیے دودھ سے مزہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا, سارا مزہ خراب ہو جائے گا نا. لہذا ماضی کو نہ دیکھے, ان کے حال کو دیکھے, حال اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا ہے مسئلہ. اس لیے کوئی اگر دیکھا پرانا دوست, اب جو صاحب یہ تو بڑا ہے, پگڑی پہنے ہوئے ہے, شلوار ٹکڑوں سے اوپر ہے, جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح ہے, جب دیکھو صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, ارے ابھی ہاں بڑا جو ہے, یاد ہے کیسا ڈانس کیا کرتا تھا یار, تو ایسا ڈانس کرتا تھا کہ چھوڑ یار تو کیا ہے ایسی. میں یاد رکھنا, اس کو پرانی زندگی کا تانا دینا یہ گناہ ہے گناہ, اور چھوٹا نہیں, معمولی گناہ نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ دادا اس کو تانا نہیں, کیا فرماتے ہیں شاعر, کہتا ہے کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ, تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. ارے بھائی جب بچہ ہوتا ہے, اب کوئی بڑے آدمی کو بولے, اب یہاں جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سب بڑی عمر کے لوگ ہیں نا, اب ہم لوگ جب سب سے چھوٹے تھے تو بغیر چڈی کے سڑکوں پہ نکلتے تھے, نہیں نکلتے تھے, بتاؤ بھائی کوئی ایسا ہے جو اس سے بچاؤ, بتاؤ بھائی, سب تھا نا, اب کہے کہ ارے میاں تم, ارے میاں تم تو ننگے گھوما کرتے تھے, کہا پہ تو بھی گھومتا تھا. اللہ نے نظام رکھا کہ سبھی ننگے گھومتے تھے, اس میں کیا وہ ہے؟ لیکن کیا دیکھے گا کہ اس وقت کپڑوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت بڑی عمر ہے, بس مسئلہ ختم. اس لیے بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم اس لڑکے سے کیسے پردہ کریں, ہم نے تو اس کا پیشاب پخانہ دھلایا اور ہم نے تو اس کو جو ہے ہگایا متایا, ہم اس سے کیسے پردہ کریں, ہم نے تو اس کا سب کچھ دیکھا ہوا ہے. یہ کہتی ہیں, عجیب عجیب شیطان سکھاتا ہے. تو بھائی وہی ماں جس نے اپنے بیٹے کا پیشاب پخانہ دھلایا ہوتا ہے بچپن میں, سینے پہ پیشاب کرتا ہے ماں کے, چھوٹا سا ایک سال دو سال کا, لیکن جب وہی لڑکا 18 سال کا ہو جائے اب ماں اس کا پیشاب پخانہ دھلائے گی؟ تو جب ماں کے لیے مسئلہ بدل گیا, اب ماں کے لیے بھی مسئلہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ جب ماں کے لیے مسئلہ بدل گیا تو نامحرم عورتوں کے لیے مسئلہ کیوں نہیں بدلے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہٰذا یہ سب فضول باتیں ہیں کہ بچپن میں پیشاب پخانہ دھلایا, اب ہم کیا, ہم نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو ماں نے اس سے زیادہ دیکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب ماں کے لیے مسئلہ بدل گیا تو دوسری عورتوں کے لیے بھی مسئلہ بدل گیا. اس مسئلے کو یاد رکھنا اچھی طریقے سے. لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں سب کچھ دیکھا ہوا ہے. دیکھنا دلیل نہیں ہے کہ ہاں اجازت ہے آپ کو جو چاہے کریں آپ. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر توبہ کریں, یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن توبہ صحیح والی توبہ ہو. اب یہ توبہ نہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ صبح بر کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ, ہاتھ میں تسبیح ہے, سبحان اللہ استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اللہ, اور اپنی آنکھوں سے عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور دل میں ہے, دل میں ہے کہ یہ مجھے مل جائے تو چھوڑوں نہیں. یہ حال دل کا. آہ بزرگ فرماتے کہ ماں سے اترا سندہ بھی آئے اس پر تسبیح ہے ماں, گناہ بھی ہنستا ہے اس پر کہ اس ظالم کو دیکھو کہ کیسا اسٹرکچر تو کتنا اچھا بنایا ہے لیکن اندر دیکھو کیسا پخانہ اور گندگی بھری ہے اس کے. صبح برکت توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ, ایسا نہیں ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر توبہ توبہ کے نعرے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور عورتوں کو بھی دیکھ رہے. اس کا نام میرے دوستو توبہ نہیں ہے. توبہ کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1, ان یقلع عن المعصیہ, کہ گناہ سے الگ ہو جائے. اگر کسی کو دیکھ رہا ہے اور نامحرم کو یا کوئی گناہ ہے تو فوراً اس گناہ سے چھوڑ دے, الگ ہو جائے. یہ شرط ہی پہلی ہے, کیونکہ اگر گناہ کرتے کرتے توبہ کرے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہے. لہذا گناہ کو چھوڑنا پہلی شرط ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, ایازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا, پکا ارادہ کرے. نہیں, نمبر 2 شرط یہ, ایندم علیہ, دوسری شرط یہ کہ اس پر ندامت بھی ہو, ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. ایسا نہیں کہ لڑکی کو چھیڑتے ہوئے پکڑے گئے اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے, عشق کا علاج جوتا, جھکائی ہو رہی ہے, مار پڑ رہی ہے, اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی معاف کر دو غلطی ہو گیا آئندہ نہیں چھوڑوں گا, لیکن دل میں سالے آئندہ نہیں چھوڑوں گا. تو اس کو دل میں ندامت نہیں ہے, ہے نا صاحب, اس کے دل میں ندامت نہیں ہے, یہ بے شرم ہے, یہ تو ابھی پکڑا گیا اس لیے جوتے کھا رہا ہے, اس لیے معافی مانگ رہا ہے. یہ میرے دوستو یہ توبہ اس کا نام نہیں ہے. دل میں ندامت بھی ہو کہ ہائے ایک دکھن ہو جائے. ندامت روحیا تعلم القلب, ندامت کس چیز کا نام ہے کہ دل میں دکھن پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا, میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, یہ دل دکھ جائے, اس کا نام ہے توبہ. ندامت اس کا نام ہے کہ میں نے کیوں اتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری, کیوں اللہ کو ناراض کیا, کیوں اللہ کو چھوڑ کر میں نے غیر اللہ کو دیکھا. یہ ہے دل میں دکھن پیدا ہو جائے. 2 شرطیں ہو گئی نا, اور تیسری شرط, ایازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا, پکا ارادہ کرے, پکا وعدہ کہ آئندہ میں گناہ کا کام نہیں کروں گا, آئندہ گندی فلمیں نہیں دیکھوں گا, آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا, آئندہ عورتوں کو نہیں دیکھوں گا, دل میں خیالات نہیں پکاؤں گا, نافرمانی نہیں کروں گا. یہ پکا وعدہ ہو, پکا ارادہ. یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہا اللہ معاف کر دے اب کسی کو نہیں دیکھوں گا, اور دل میں کہہ رہا ہے کہ یار وہ ایک نئی فلم آئی ہے سر وہ دیکھ لیں گے. اب دل میں ارادہ نافرمانی کا ہے اس کے کہ صاحب ابھی وہ جو نئی فلم آئی ہے وہ دوست نے بتا کر گیا تھا, یار وہ سنا ہے وہ بڑی زبردست اداکار آئی ہے, نہیں فلم اسٹار نہیں, وہ تو بڑی غضب کی اس کی فلم دیکھنا تو بہت ضروری ہے, اس کا تو ڈانس ہی ایسا نہ دیکھیں گے تو مزہ کیسے آئے گا. تو دل میں جو ہے اب زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہ توبہ توبہ میں اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تو گناہ نہیں کروں گا, اور دل میں ہے کہ صاحب ہم دیکھیں گے,
تو کیا ہے؟ نہیں میرے دوستوں. اب رہی بات کہ ایک اور بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل میں ارادہ کر رہا ہوگا کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو اسی وقت میں شیطان وسوسہ ڈالے گا, کہے گا ابھی جانتا ہوں تو کیا چیز ہے, تو نے پہلے 10 دفعہ وعدہ کیا تھا اور ہر دفعہ تو نے وعدہ توڑا, 10 دفعہ وعدہ کیا ہر دفعہ تو نے وعدہ توڑا. ارے میاں تمہاری ایسی دھوکے بازی, تم دھوکے باز ہے, تو پھر تو کرے گا یہ, پھر تو کرے گا. اللہ میرے مرشد نے کیا جواب فرمایا, فرمایا کہ جب شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالے کہ تو دوبارہ گناہ کرے گا تب اللہ تعالیٰ سے تعلق کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں اور میرا شیطان میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اور اے اللہ مجھ کو اپنے ارادے کمزور نظر آ رہے ہیں, اے اللہ آپ میرے ارادوں میں قوت ڈال دیجئے اور مجھے اس توفا پر مستقیم رکھیے اور مجھے اس توفا پر قائم رکھیے, پھر اللہ سے اور مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرما دیجئے, کہ ہماری توبہ آپ کی مدد کی محتاج ہے, اگر آپ کی مدد ہوگی تو ہم اس توفا پر قائم رہیں گے. سمجھ گئے نا میری بات, سمجھ میں آ گیا مسئلہ. لہذا گھبرائے نہیں, جیسے ہی شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ سے رابطہ کرے کہ اللہ یہ تیرا کتا مجھے تیرے در سے دور کرنا چاہتا ہے, میرے دل میں وسوسہ ڈالنا ہے کہ تو دوبارہ گناہ کرے گا, اے اللہ تو میری مدد فرما. لہذا اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگیا پھر شیطان اسے کیا بگاڑے گا. اور ہاں ان شرط, تین شرطیں ہو گئی نا, ان شرطوں کے بعد خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو مسئلہ یاد رکھنا کہ پرانی توبہ سے جو ہے وہ جو قبول ہو جاتی ہے وہ دوبارہ غیر مقبول نہیں ہوتی ہے. لہذا جب نیا گناہ ہو تو نئے گناہ کے لیے نئی توبہ کریں, لیکن وہ ارادے کے ساتھ ہو, ایسا نہیں کہ ارادہ ہی نہیں کر رہا دل میں ہے کہ نہیں نہیں کریں گے ابھی, وہ ارادہ جب تک نہیں ہوگا وہ توبہ قبول نہیں ہے, اور جس نے ارادہ کر لیا اس کی توبہ قبول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, لہذا پکا ارادہ کرے. ہاں ارادہ کرنے کے بعد پھر اگر پھسل گیا, اپنے کو پھسلاتا نہیں ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا دیکھا اس نے کہا ہاں کے ایم سی والوں کی مہربانی تو ایک چھلانگ پھر مار دوں گا, تو یہ کیا ہے, یہ گناہ کر کیا ہے, یہ کیا ہے, گناہ ہونا نہیں ہے کرنا ہے, اب یہ خود چھلانگ مار رہا ہے. تو میرے دوستو پھر اس کا کیا ہے, یہ شخص جو ہے یہ شخص تو کمینہ ہے کہ جس کو گناہوں کے سے حرام لذتوں سے, گناہوں کی بدبو سے, پیشاب پیخانوں سے کہ ایسی ہے کہ بار بار گناہ کرتا ہے, اور ہاں جا رہے بےچارا پھسل گیا گر گیا گٹر میں تو اس کے معافی ہے نا, لیکن گٹر میں گرنے کے بعد پڑا بھی نہ رہے گٹر میں جب گناہ ہو گیا, ارے آپ پھر گناہ ہو گیا, بلکہ گٹر سے جلدی سے نکل کر غسل خانے میں بھاگے, یہ نہیں کہ وہاں پہ لیٹرین کی بدبو سونگ رہا ہے کہ صاحب کیسے کیسے ڈیزائن کی لیٹ وہ چلے آ رہے گولے اور کیسے عجیب یہ بدبو رفتار کیا گٹر لائن بنائی, یہ مت دیکھے مت اس کو ناپے مت اس کو, جلدی سے گناہ سے بھاگے, جلدی سے گناہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف چلا جائے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں گر گیا تو میری مدد فرما دے, مجھے سچی توبہ نصیب فرما دے. تین شرطیں ہو گئی نا, اور چوتھی ایک شرط اور ہے, وہ اس کا تعلق مال سے, مال کے ساتھ ہے, کہ اگر کسی کا مال لیا ہے, مال چرایا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, یا بازے لوگ بلکہ اکثر کا یہ حال یہ ہے کہ لوگ عورتوں کو وراثت کے اندر حق نہیں دیتے, ان کی وراثت نہیں دیتے, یہ اکثر کا حال ہے, بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے, اکثر لوگوں کا اس میں افسوس ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز جن کی قضا نہیں ہوتی, جن کی اشراق قضا نہیں ہوتی, جماعت سے مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے. میرے دوستو یاد رکھنا, جو حق ہے یہ اس کی عبادتوں کو بھی کھا جائے گا جو مال نہیں دیا. لہذا اگر ہے کسی کا مال دیا ہے, بہنوں کا وراثت میں حق ہے, اس کو وراثت دے, اور بیویوں سے حق مہر معاف کرا لیتے زبردستی یا دیتے نہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ تو دیا ہے تمہیں, حق مہر نہیں دیتے. یاد رکھنا حق مہر قرضہ ہے بالکل, اگر مر جائے گا ادا نہیں کیا اور مر گیا تو اس کے مال میں سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا, یاد رکھنا ہے وراثت سے پہلے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ, اس لیے اگر بہنوں کا بیٹیوں کا عورتوں کا جو وراثت کا حصہ ہے اگر نہیں دیا اس کو ادا کرے, کوئی عبادت قبول نہ ہوگی, جہنم لے جائے گی. یہ جو مال جو بہنوں کا حق نہیں دیا وراثت میں, یہ اس کو جہنم لے جا کے چھوڑے گا, یاد رکھنا اس بات کو, باوجود لمبی لمبی داڑھیوں کے, پگڑیوں کے, اور جو ہے عبادتوں کے, تہجد اور ذکر نوافل کے, اس کو جہنم لے جائے گا جو بہنوں کا حق نہیں دیا. وہ بیچاری مظلوم کہتے ہیں جی ہم نے تو تم پہ مال خرچ کر دیا, شادی کر دی تمہاری, اب کس بات کا حق, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس طرح تو لڑکوں پہ بھی تو باپ خرچ کرتا ہے, باپ کے مرنے کے بعد لڑکوں کو ملتا ہے, اب یہ سب قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بیچاری کچھ بول نہیں سکتی, مجبور ہوتی ہے نا, کچھ بولتی نہیں ہے, کہ بولیں گے تو بھائی گولی مار دے گا, آنکھیں نکالے گا, پٹائی کریں گے. یاد رکھنا وہ تو مظلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے. یاد رکھنا جنت نہ جا سکے گا, جہنم میں جانا پڑے گا. دادا حق ہے ان کو, حق کو واپس کرے, اور یہ نہیں کہ مسجد سے گھڑی چرائی ہے, مسجد کی چرائی گھڑی جیب میں رکھی, راڈو کی نئی گھڑی ہے, یہ کسی کا موبائل مل گیا, اب مسجد میں سے ملا, وضو خانے کوئی بےچارا بھول گیا, جلدی سے اس کو چھپا لیا, اب اس کے بعد مسجد میں اللہ مجھے معاف کر دے میں نے موبائل چرایا, اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا, لیکن اللہ نے یہ نیا موبائل ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, سیمسنگ کا موبائل ہے سلور کر رکھا یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ میں واپس نہیں کروں گا, لیکن پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ موبائل نہیں چوری کروں گا, یہ توبہ قبول نہیں ہے. یاد رکھنا اس کو, لاکھ روتا رہے یہ توبہ قبول نہیں ہے. اب ایک صاحب ہمارے یہاں بےچارے آئے ایک دن صبح صبح, اب انہوں نے پتا نہیں شلوار میں کہاں پیسے پھنسائے ہوئے تھے, استنجا کرنے کے لیے بیٹھے, اب وہ پیسے گر گئے, دو گھنٹے بعد ان کو یاد آیا کہ پیسے نہیں ہے, شلوار میں پتا نہیں کہاں پھنسائے تھے, اب وہ آئے مجھ سے کہنے لگے 10,000 روپے تھے, تو میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا, وہ تو آدمی خوش ہوگا پیشاب کرنے گیا تھا 10,000 مل گئے, میں کیا کر سکتا ہوں, جب تو تم میرے پاس جمع کراتے تو واپس لے کے جاتے, اب مولوی کیا کر سکتا ہے, کہتے مولوی صاحب جوتی چوری ہو گئی, میں یہاں تقریر کروں گا یا لوگوں کی جوتوں کی حفاظت کروں گا, اپنی جوتی کی حفاظت خود کرو, جو آئے دو چار آدمی مقرر کر دو جوتوں کی حفاظت کرے وہ, اب بتاؤ میں تقریر کروں یا جوتوں کی حفاظت کروں, جی مولوی صاحب کا ہے وہ جی وہ جوتوں کی حفاظت میں سب کے لگے ہوئے, یہ بھی مولوی کا کام ہے. اب گٹر لائن بہرا ہوتا ہے اکثر ہمارے ادھر سامنے ادھر ہے مسجد کے سامنے آتے ہیں مولوی صاحب گٹر بہرا ہے, ارے بھائی تم بجائے ہم کو سنانے کے تم ایک کام کرو گٹر صاف کروا دو تاکہ اللہ کا نام جو لے صفائی ہو, اب مولوی کا کام ہے گٹر لائن بھی صاف کرنا, یہ بھی اسی کا کام ہے, کچھ کام دوسرے کو بھی تو ذمہ ہے بھائی, کیا خیال ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, بجائے اس کے کہ ہاں یہ کہیں کہ صاحب گٹر لائن بہ رہی تھی میں نے جو ہے ذمہ دار کو بلوا کے گٹر صاف کروا دیا, تب کہے گا شاباش تو نے اچھا کام کیا, یہ اچھا کام ہے یا اطلاع دے رہے انفارمیشن دے رہے کہ گٹر لائن بہ رہی ہے, یہ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتی ہے جب خوشبو آتی ہے خود ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اب ایسی توبہ میرے دوستو قبول نہیں ہے کہ چرایا ہوا مال واپس نہیں کر رہا, مال واپس کرے, یا کسی کو گالی دی ستایا غیبت کی اس سے معافی مانگے, یہ نہیں کہ ماں بہن کر دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ پوچھ ہی نہیں رہا, معافی مانگنا ہے واجب ہے, توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی, قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی, جس نے گالی دی ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا, جس کو گالی دی ہے اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی, اور اگر نیکیاں نہیں گی اس کے پاس تو اس آدمی کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے, یہ مسئلہ یاد رکھنا, گناہ گالیاں دیتے ہیں کوئی اچھا بات ہی نہیں, ذرا بھی کوئی بات بھی کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی گالیاں, ارے تیری ماں تیری بہن تیری ماں تیری بہن, ارے وہ آدمی ایسا گافو ہے ایسا ہے, بس گالیاں ہی گالیاں, کوئی بات گالی کے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی مسلمانوں کی زبان ہے, یہ پتا نہیں کون سی نئی زبان نکلی, اس لیے زبان کو قابو میں رکھیں, ان گالیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے, گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے, اور پھر اس کے بعد سڑک پر جا رہے ہیں, اب حال یہ ہے کہ گاڑی بیچ میں روک دی, اب وہ دو گاڑی والے سڑک پہ بیچ میں رک گئے, وہ اس کو دونوں بیچ میں گپے لگا رہے ہیں کھڑے ہوئے, پیچھے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں, فارن دے رہے ہیں ٹو 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 پو پو, اور یہ سنی نہیں رہے کسی کی, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سمجھتے کیا ہے, ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے سب کا رستہ روک دیا, یاد نہیں اس کے ہر ہر لمحے پہ گناہ مل رہا ہے اس کو, ہر ہر لمحے پہ یہ بھی گناہ ہے کبھی جائے, اس کو معمولی سمجھتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں گاڑی کھڑی کر دی, جہاں چاہتے ہیں مشین کھڑی کر دی, جہاں چاہتے ہیں یہ سب گناہ ہے, یہ تب دوسروں کو اذیت دینا یہ سب گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو میرے دوستو یہ ہو گئے نا توبہ کی چار شرطیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مختصر تشریح کرتا ہوں, فرماتے ہیں کہ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد, کہ اللہ میرے گناہوں کو میری خطاؤں کو دھو دیجئے, کس سے؟ برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. کیوں؟ اللہ عجیب دعا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دو اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایک گرمی بے چینی اور عذاب, اور دوسری اندھیرے پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا باوجود اپنی وسعت کے بہت تنگ معلوم ہوتی ہے. تو لہٰذا برف کے پانی سے ٹھنڈک اور اولا جو ہے اولا یہ چمکدار ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں کیا فرمایا کہ یہ دونوں خاصیتیں ختم ہو جائیں تاکہ برف کے پانی سے دھونے سے کہ ہمارے جو دل کی گرمی ہے وہ دور ہو جائے اور جو اندھیرا دل کے اندر آ گیا کہ دنیا باوجود اپنی وسعت کے اندھیری معلوم ہوتی ہے, اولے کے پانی اس کے دھونے سے وہ جو ہے اندھیرا جو ہے روشنی سے تبدیل ہو جائے. اللہم اغفر خطایا بماء الثلج والبرد اور ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اور اے اللہ میرے دل کو ایسا اجلا فرما دیجئے, ایسا صاف فرما دیجئے میرے گناہوں سے جیسا کہ سفید کپڑے کو دھو کر اس سے میل کچیل اور جو ہے گندگی دور کی جاتی ہے. جب سفید کپڑا دھلتا ہے کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے بتائیے صاحب. مطلب کیا کہ دل اتنا صاف ہو جائے گناہوں سے کہ اس کے بعد گناہوں کا ایک ذرہ بھی معلوم ہو, کیونکہ سفید کپڑے پر اگر ایک قطرہ بھی لگ جائے, سفید کپڑے پر اگر ایک قطرہ بھی لگ جائے پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. ایک دھبا کسی نے لگا دیا کہتے یار دیکھو تمہارا کیسا, ہر خود اس کو بھی عجیب بے چینی ہونے لگتی ہے. تو مطلب کیا کہ ایسا دل عطا ہو جائے کہ یا اللہ ہمارا دل گناہ سے ایسا صاف ہو جائے کہ آپ کی نافرمانی کا ایک ذرہ بھی ہم کو معلوم ہو. جیسے سفید کپڑے پر ایک قطرہ بھی لگے روشنائی کا, انک کا یا کسی چیز کا, تو وہ پتہ چلتا ہے اور کیسا بے چین ہوتا ہے. تو یہ مطلب کیا کہ جیسے ہی ہمارے گناہ کا ایک قطرہ بھی ہم کو ایک ذرہ بھی محسوس ہو جلدی سے ہم توبہ استغفار کر کے آپ کی طرف بھاگ کر آ جائیں اور آپ کے پاس آ جائیں. ایسا دل صاف فرما دیجیے. اسی لیے میرے مرشد ایک دعا فرمایا کرتے ہیں کیا کہ اللہ میرے دل کو سونے کے ترازو والا دل بنا دے. سونے کا تولنے والا ترازو ہے نا وہ دل بنا دے. کیوں دیکھیے آدم بھائی کیسی عجیب دعا ہے کہ سونے کے ترازو جو تولنے والا دل بنا دے. کیا مطلب؟ کیونکہ سونے کا ترازو ایسا ہے کہ اگر اس پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ترازو جھک جاتا ہے, اور یہاں تک کہ اگر ہوا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے, سونے کے ترازو پر ہوا بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ اس سے ترازو کا پلڑا جھک جاتا ہے. تو کسی لیے جو سونا تولنے والے شیشہ لگاتے ہیں, اس سے شیشہ لگا کے بند کرتے نا تاکہ ہوا اندر نہ گھس جائے, پتا چلا ہوا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے جو آپ کی نافرمانی تو بہت بڑی چیز ہے, آپ کی نافرمانی کا خیال بھی اگر گزرے تو وہ ہم کو پتا چل جائے اور ہم اس سے محفوظ رہیں. کیا عجیب دعا ہے. اور کیا پناہ مانگی؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس دل سے جو لکڑی تولنے والا ترازو والا دل ہو. کیونکہ لکڑی تولنے کا ترازو کیا ہوتا ہے کہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ اتنی بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی, اے بھائی دیکھو باتیں مت کرو ان کو بولو اپنے ساتھیوں کو ادھر, یہ پارلیمنٹ کے ممبران کو سمجھاؤ یا گفتگو نہ کریں. خان صاحب کیا بات ہے یار, کیوں مسجد میں گفتگو کر رہا ہے؟ تو لہٰذا لکڑی کے تولنے کا ترازو کیا ہوتا ہے, اتنی بڑی بڑی پاؤ ڈیڑھ پاؤ کی لکڑی ڈالیں لیکن کانٹا اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے. کیوں صاحب ایسا ہی ہے نا, لکڑی کے ٹال پر جا کر دیکھو بڑے بڑے ترازو, پاؤ ڈیڑھ پاؤ لکڑی ڈالی کانٹا ہلتا بھی نہیں اپنی جاتے. اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیرے دل سے کہ آپ کی نافرمانی کریں, آپ کو ناراض کریں, اپنی نظر خراب کریں, اپنے دل میں گندے خیالات پکائیں اور ہم کو کچھ بھی نہ ہو. اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتے ہیں, بلکہ ہمیں وہ دل دیجئے جو سونے تولنے کا ترازو ہوتا ہے. ایسا دل دے دیجئے کہ آپ کی نافرمانی کا ایک ذرہ بھی ہمیں پتا چلے ہم فوراً توبہ استغفار کر کے آپ کے حضور میں آ جائیں, آپ کو ناراض نہ کریں, ایک ذرہ بھی نافرمانی کا نقطۂ آغاز بھی محسوس ہو. سمجھ جائے نا, سونے کے تولنے والا ترازو ایسا دل مل جائے جیسا سونا تولنے والا ترازو ہوتا ہے, لکڑی تولنے والا ترازو والا دل نہ ہو کہ گناہ کیا اور ڈکار بھی نہ لی. اور آخری دعا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ باعث بینی و بین خطایا کما باعث بین المشرق والمغرب. اور اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیجئے, میرے اور گناہوں کے درمیان کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب کہ جس طرح سے تعلق محال بالمحال ہے کہ نہ مشرق مغرب سے ملے گا, نہ مغرب مشرق سے ملے گا, نہ ہم گناہ سے مل سکے اور نہ گناہ ہم سے مل سکے, یعنی ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے ہم گناہ سے دور ہو جائے اور گناہ ہم سے دور ہو جائے. اللہ اللہ کیا دعا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو پھر وہ ظالم ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے اور یہ دعا نہ مانگے, ظالم ہے وہ. تو کہ سنت ہے، یہ دعا مانگنا بھی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، باعث بینی وبین الخطایا آیا کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ. تو کیا مشرق اور مغرب مل سکتا ہے بھائی؟ نہیں مل سکتا نا. تو مطلب کیا کہ نہ ہم گناہ سے ملے نہ گناہ ہم سے ملے، اتنا دور بھاگ جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ تو کمزور ہے اور گناہ بڑا پھرتیلا ہے، وہ بھاگ کر اس کو پکڑ لے. مان لیجیے یہ تو گناہ سے بھاگ رہا ہے، یہ تو گناہ سے بھاگ رہا ہے، لیکن کوئی معشوقہ اس کی جان نہیں چھوڑ، یا کوئی لڑکا ہی جان نہیں چھوڑ رہا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، ہم کو اس سے دور کر دے، تاکہ نہ ہم اس سے مل سکے اور نہ وہ ہم سے مل سکے. اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. یا اللہ تعالی ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دل کو برف کے پانی اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور فرما دیجئے، ہماری روح کو روشن فرما دیجئے، ہمارے دل کو روشن فرما دیجئے، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما، اپنا نور عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہمارے دل کے کو چین اطمینان اور سکون نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہمارے دل سے گناہوں کے میل کچیل کو اور غیر اللہ کی گندگیوں کے میل کچیل کو ایسا دور فرما دیجئے کہ جیسے سفید اور اجلا سفید کپڑے کو دھو کر اس سے میل کچیل دور کر کے اجلا اور روشن بنا دیا جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دل کو ایسے ہی پاک صاف اور منور فرما دیجئے اور غیر اللہ کی گندگیوں کو، گناہوں کی گندگیوں کو، گندے خواہشات سے یا اللہ ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں یا اللہ مشرق اور مغرب اتنا فاصلہ فرما دیجئے تاکہ نہ ہم گناہ تک پہنچ سکے اور نہ گناہ ہم تک پہنچ سکے. یا اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداروں والی حیات نصیب فرما، تقوی والی حیات نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری ہر نظر، ہمارا ہر قدم، ہماری ہر سانس، ہمارا ہر خیال، ہمارا ہر بنے منہ، یا اللہ ہمارا ہر قدم آپ کی فرما برداری میں گزرے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جن کو آپ نے داڑھی کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اور یا اللہ تعالیٰ جو جن کو یہ حاصل نہیں ہے، یا اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنے چہرے کو آپ کی مرضی کے مطابق بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنائے. یا اللہ تعالیٰ شلوار کسوں سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما، نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کانوں سے غیر کانوں کے گناہ سے ہم سب کو بچا، دل کے گناہ سے بچا، زبان کے گناہ سے بچا. یا اللہ ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے، ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے، رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کی جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دیجئے، نیک ارادوں میں با مراد فرما دیجئے اور برے ارادوں میں یا اللہ تعالی ہمیں نامراد فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.